محمد عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز علماء کرام، لائق ست تکریم، حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ سے ایک آخری آیات میں سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اسی کے حد تحت گزشتہ دو تین اتوار سے درس جاری ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ قصص ہیں، یہ قصے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں، جو ہماری آپ کی نصیحت کے لیے ارشاد فرمائے گئے ہیں. یہ تو ہمارے مفسرین کا احسان ہے کہ انہوں نے ہر آیت پر احادیث مقدسہ، اور صحابہ کرام جو مفسرین تھے ان کے اقوال یا جو ان کے شاگرد تھے ان کے اقوال جمع کر کے اس کو ایک تفصیلی صورت دے کر اور تفصیل سے ہمارے سامنے ان کو بیان کیا. میں نے جو آیت تلاوت کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبے کو تعمیر کر رہے تھے، ان کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس خدمت کو اپنے دربار میں قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور علم والا. پچھلی کی تمام باتیں آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے عراق آ گئے. عراق کا ایک بڑا قدیم شہر جو اب تک اس کے آثار ہیں، بابل میں تشریف لے آئے، اور شہر بابل کو چھوڑ کر پھر شام چلے گئے. جب شام گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اپنی ایک زن اور فرزند کو لے کر مکہ مکرمہ چلے جائیں، اور وہاں جا کر چھوڑ آئیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے وجہ بھی نہیں پوچھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ، ان کو اپنے ساتھ لے کر اور بیت اللہ شریف چلے گئے. اس وقت بیت اللہ شریف کی کیا حیثیت تھی اس کو ہم نے مختصراً عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ جب جنت میں تھے فرشتوں کی حمد و ثنا سننے سے ان کے کان مانوس تھے, جب زمین پر آئے تو ان کا دل گھبرایا. تو پھر وہ متلاشی تھے ایسی جگہ کے کہ جہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جائے, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چوکنڈی عمارت بنائی. ابو قبیس جو اس وقت بھی خانے کعبے سے کچھ فاصلے پر ہے, سیاہ پتھر تھے وہ نکال کر لائے اور اس سے انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر شروع کر دی. جب کعبے کی تعمیر شروع کی تو اس کی دیواریں جب بلند ہوئیں, تو یہ بھی ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ نے مزدور کو دیکھا ہوگا کام کرتے ہوئے کہ جب دیواریں سینے سے تجاوز ہو جائیں, کچھ وہ اونچائی رکھتا کوئی پٹرا وغیرہ, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لے آؤ کہ میں اس پہ کھڑے ہو کر دیواروں کو تعمیر کروں. وہ ایک پتھر لے کر کے آئے, آپ اس پہ کھڑے ہو کر آپ نے ان دیواروں کو پورا فرما رہے تھے. تو یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی معجزہ ہے کہ پتھر میں حضور علیہ السلام جب پیر رکھتے تو وہ موم ہو جایا کرتا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر دیواریں چن رہے تھے, اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پیر جو تھے وہ ملائم ہو گیا, پتھر پیر کے نشانات پڑ گئے. اب اس کو بطور یادگار حرم میں رکھ دیا گیا. اب ساری دنیا سے لوگ حج کرنے آئے اس کو مس کرتے, جیسا کہ آج بھی اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ ہے کہ کچھ تبرک کو مس کر کے اپنے ہاتھوں پر پھیرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کچھ لوگ اس کو بھی شرک سمجھتے ہیں. تو یہ اس کثرت سے لوگ اس کو چھوتے رہے کہ وہ نشانات اس کے اب ایسا لگا کہ شاید ختم ہو جائیں گے, مٹ جائیں گے قدموں کے نشان. یہ ایک بہت بڑا ملی نقصان ہوتا. اس زمانے کے حکمرانوں نے کیا کیا کہ اس کو پتھر کو محفوظ کر لیا, خالی لوگ دور سے اس کی زیارت کریں. اور یہ بھی ہم نے عرض کیا اس پتھر کو ایک محفوظ جگہ نصب کیا, تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس کو اپنا مصلی بنا لیں؟ حضور فرماتے توبہ توبہ, تو ابھی تو بتوں کی پرستش کو چھوڑ کے آئے ہو, پھر تم ایک پتھر کے پیچھے لگ گئے. نہیں, حضور نے منع نہیں فرمایا, بلکہ ایک آیت نازل ہو گئی, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی, اے میرے حبیب آپ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیں. معتبر تفسیر میں امام سیوتی نے تاریخ الخلفاء میں بھی نقل فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب حضور کو مشورہ دیتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے کے تائید میں قرآن کی آیت نازل ہو جاتی. امام جلال الدین سیوتی نے ایک اور کتاب ہے امام سیوتی الاتقان, اس میں 22 ایسے مقامات گنائے ہیں کہ جہاں جو مشورہ حضرت فاروق اعظم نے دیا قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی تائید کی. اس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیا جائے. تو آج بھی جب لوگ عمرہ کرتے ہیں طواف کرتے ہیں تو طواف کے جو 2 رکعت ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کر کے پڑھیں. لیکن اس میں اہل سنت کا حنفی مذہب یہ ہے، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھا اس کو، کہ اگر وہاں کسی کو اذیت ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، تو خاص مقام ابراہیم ہی پر ضروری نہیں، پورے حرم شریف میں کہیں بھی پڑھ لیں یہ نماز ادا ہو جائے گی. بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جب آپ نے طواف کیا تو جو دو نفل تھے وہ حرم شریف کے باہر ادا فرمائے، تو جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بھی جا کر پڑھ لیں گے تو یہ ادا ہو جائیں گے. نماز سے نفل ہے لیکن طواف کے واجبات میں سے پڑھنا اس کا ضروری ہے، فراموش کرنا اچھا نہیں. بہرحال تو اس وقت سے یہ جگہ مشہور ہو گئی اور لوگ یہاں کھڑے ہو کر طواف کرنے کے بعد یہاں دو رکعت نماز نفل ادا کرتے. اب اس کو ایک اور شاندار الماری میں نصب کر دیا ہے، خالی دور سے آپ دیکھ کر اس کی زیارت کریں. اور جب یہ کعبے کی دیواریں مکمل ہو گئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا جاؤ ابو قبیس کوئی ایسا ممتاز پتھر لے آؤ کہ میں اس کو ایک جگہ نصب کر دوں جہاں سے لوگ طواف شروع کریں. ابھی عمارت تو چوکنڈی ہے تو لوگ طواف کہاں سے شروع کریں، کسی کو تو محور بنائیں گے. اب اس میں روایتیں بڑی مختلف ہیں جن کا احاطہ تو مشکل ہے، لیکن ہم اس کے چند نکات بیان کر دیتے تاکہ آپ کو معرفت ہو جائے کہ تاریخ کعبہ کیا ہے. کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو بھیجا تو ابو قبیس نے باضابطہ فصاحت کے ساتھ زبان سے کہا کہ اسماعیل میرے دامن میں ازل سے ایک امانت ہے، وہ تم لے جاؤ. تو وہ پتھر لے کر آیا. کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر جنت کا پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا، اسے لگا دیا گیا. اچھا اب رہا یہ کہ ابو قبیس بھی کالا پہاڑ، پورا خانہ کعبہ جو ہے وہ کالے پتھروں سے بنا ہوا، اس میں ایک مزید کالے پتھر کا اضافہ کرنا بظاہر قابل فہم تو نہیں، اس لیے اس میں روایتیں مختلف. ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ پتھر جو ہے یہ کالا نہیں تھا، یہ سفید تھا، برف کے طریقے سے سفید تھا. اور یہ سیاہ کیوں ہوا؟ ایک وجہ اس کی تو یہ آئی حدیث میں کہ ہمارے جیسے سیاہ کاروں نے اس پہ ہاتھ لگا کر اس کو سیاہ کر دیا. اور ایک روایت یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً بیت اللہ شریف میں آگ لگتی رہی. آگ لگانے کا سبب کیا تھا؟ کہ بیت اللہ شریف میں لوگ عود یا لوبان سلگاتے تو بے احتیاطی میں آگ لگ جاتی. تو آگ لگنے کی وجہ سے یہ پتھر کو کئی دفعے آگ کا مقابلہ کرنا پڑا، تو آگ میں جلنے سے یہ سیاہ ہو گیا. اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے گئے حجر اسود کہ آپ یہ لگائیے. اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ فرشتہ ہے کہ جو ازل کے وقت موجود تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو دنیا میں بھیجنا تھا ان سے ایک عہد لیا. وہ عہد کیا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا قالو بلا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا رب ہے. تو کہا یہ اس جگہ کا پتھر ہے اور اس کو لگا دیا گیا. ایک روایت یہ ہے کہ یہ فرشتہ ہے اور جو ایمان کی حالت میں چومے گا تو اس کے ایمان کی گواہی دے گا، جو بےمان چومے گا تو اس کے بےمان ہونے کی گواہی دے گا. تو ایک روایت یہ ہے کہ یہ فرشتہ ہے جو پتھر کی صورت میں اس کو کر دیا گیا. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی روایت اس کا رد کرتی. حضرت فاروق اعظم ایک مرتبہ حجر اسود کے قریب آئے، اسے چومنے اور کہا کہ اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر میں نبی کریم علیہ السلام کو تجھے بوسہ دیتا و نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا. اس سے پتہ لگا کہ واقعی وہ پتھر ہے اور اس کے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ خود حضور علیہ السلام نے اسے بوسہ دیا. یہ بھی مان لیتے ہیں کہ وہ جنت کا پتھر نہیں ہے نہ وہ فرشتہ ہے, لیکن یہ درجہ کیا کم ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسے بوسہ دیا. عام طور پر اب جب حاجی بوسہ دیتے ہیں تو آپ دیکھیے خصوصاً افریقہ کے لوگ چاروں طرف کونیوں سے دھکے دیتے ہوئے لوگوں کو آگے بڑھتے ہیں اور زبردستی چومتے ہیں, تو لوگوں کو اذیت نہیں ہونی چاہیے حجر اسود. اب یہ مسئلہ بھی میں بیان کر دوں, لو عقیدت اور محبت میں خانہ کعبے کا جب بوسہ دینے کا موقع آتا ہے حجر اسود کا, پوری پوری عطر کی شیشیاں چھڑک دیتے ہیں اس پر. تو اب جب کوئی حاجی حالت احرام میں بوسہ دے تو اتنا عطر اس کے منہ پہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے فقہ کے مطابق اس پہ دم لازم ہو جائے گا کہ وہ جرمانے میں قربانی کرے گا, کہ اس لیے کہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال جائز نہیں. بلکہ یہاں تک کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے لکھا کہ جو بعض فروٹ اور پھل ہیں جس میں خوشبو آتی ہے اس کا بھی کھانا حالت احرام میں صحیح نہیں. ہاں ایک کا استثنا ہے, جب آپ احرام باندھیں اس وقت جب عطر لگائیں اس کی خوشبو اگر احرام پہننے کے بعد بھی آتی رہے تو اس میں حرج نہیں, لیکن احرام باندھنے کے بعد آپ جو ہے وہ خوشبو نہیں لگا سکتے, الائچی نہیں کھا سکتے, یہ بھی خوشبو ہوتی اس میں, لونگ سے بھی پرہیز کریں. ایک اور چیز ہے جو بریانی وغیرہ میں خوشبو کے لیے ڈالی جاتی ہے, وہ پتہ نہیں آپ کو معلوم بھی ہے یا نہیں, جائے اور جوتری کہتے ہیں اس کو, جائے پھل بھی کہتے ہیں طب میں, یہ اس کو کوٹ کر کے پلاؤ یا بریانی میں ڈالا جاتا ہے, قورمے میں ڈالا جاتا ہے خوشبو کی خاطر, ایک تو یہ ہے. اور جو پرانے منجے ہوئے باورچی ہیں اگر ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی دیکھو کھانا ہے 200 آدمی کا اور 300 آدمی کھائیں گے, وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کھانے میں جائے اور جوتری ملا دیتے ہیں, اس میں آدمی جو ہے وہ خوشبو سے مست ہو کر بہت کم کھاتا ہے, زیادہ نہیں کھاتا, گویا 400 آدمی کھانا 500 کو پورا ہو جاتا ہے. یہ باورچیوں کے طریقے اور ترکیبیں, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کبھی واسطہ پڑے آپ کا. تو خوشبو ہونے کی وجہ سے جائے پھل یا جوتری اس کا استعمال بھی جائز نہیں حالت احرام. بعض حضرات جائے اور جوتری کو پان میں خوشبو کے لیے بھی ڈالتے ہیں, جیسے زعفران بھی کھاتے ہیں. تو حالت احرام میں عطر وغیرہ کی خوشبو بھی لگانا ناجائز, اور خوشبو کی کوئی چیز جو ہے وہ پینا بھی جائز نہیں, مکروہ لکھا ہے علماء نے, اس پہ دم تو نہیں ہوگا. جیسے قورمہ وغیرہ میں الائچی ڈالی جاتی, چونکہ یہ گل جاتی ہے پک جاتی ہے تو اس کی خوشبو اتنی باقی نہیں رہتی کہ اس پہ کوئی دم ہو, لیکن کوئی عطر لگا لیں تو اب دم ہو جائے گا. اب جب آپ حجر اسود کو بوسہ دیں گے, آپ دیکھیے جنہوں نے بوسہ دیا ہے پورے آپ کے لبوں پر عطر لگ جائے گا اور اس کی وجہ سے دم لازم ہوگا. تو اب کب, جب بے احرام ہوں, آپ اپنے سلے ہوئے کپڑے میں طواف کر رہے ہوں, ظاہر ہے کہ سلے ہوئے کپڑے میں بھی طواف ہوتا بغیر احرام, اس وقت بوسہ دیں حجر اسود کو. اور اس میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے کتنی رعایت رکھی کہ حجر اسود کو بوسہ دیں, اور فرمایا اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے خالی ہاتھ ادھر کر کے اور چوم لیا جائے, یا کوئی لکڑی ہاتھ میں ہو اسے لگا کر اسے چوم لے. اللہ کے رسول جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک وقت ایسا آئے گا اتنا اجدہام ہوگا, اتنا مجمع ہوگا کہ لوگ حجر اسود کو چوم نہیں پائیں گے. تو یہ رعایتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے پہلے سے ہمارے لیے رکھ دیں. تو اب خالی استلام کرنا ہے ہمیں, زبردست سے اس کو چومنا نہ حج کا رکن ہے نہ عمرے کا رکن ہے. تو غرض یہ کہ ایک پتھر تو ہے, لیکن اس پتھر کی یہ فضیلت کیا کم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا دہن اقدس منہ جو ہے اس پہ لگا, حضور نے چوما, لہذا حضور کی اطاعت میں ہمیں بھی چومنا چاہیے, یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے. اب یہ علامت ہو گئی کہ یہاں سے طواف شروع کریں. اور یاد رکھیں کہ اس میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کر کے طواف کیا جائے. دہنے ہاتھ سے کوئی طواف کرے گا تو یہ جائز نہیں. ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ جیسے نماز پڑھتے وقت جائے موزہ کو دیکھا جائے, جہاں سجدہ کرتے ہیں نا وہاں دیکھا جائے. جب سجدہ کریں تو نگاہ ناک کی طرف ہو, جب اتحیات پڑھیں تو دامن پہ آپ کی نظر ہو. تو اب جب قیام کر رہے ہیں تو آپ کی نظر وہاں ہونی چاہیے کہ جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں. اسی طرح طواف کرتے وقت بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی ہمارے علماء نے جائز نہیں لکھا. نیچے دیکھ کر کے جائیں, بیت اللہ شریف کو نہیں دیکھیں. ایک کتاب یہاں سے چھپی, معین الدین نامی کوئی صاحب تھے, اس میں بڑی غلطیاں تھیں. وہ کتاب اتنی مقبول ہو گئی کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ چھپی. اور مجھے حیرت تو یہ ہے کہ کراچی کے بڑے بڑے علماء نے اس پہ دستخط کر دیے. اس میں وہ معین الدین صاحب نے یہ لکھا کہ جب بیت اللہ شریف کا طواف کریں تو طواف کرنے میں اگر رش میں کوئی نگاہ اگر بیت اللہ شریف پر پڑ جائے تو انہوں نے عجیب مسئلہ لکھا کہ جتنے قدم چل کے آپ گئے ہیں بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہوئے تو آپ ایسا کریں کہ پیچھے آ کر اتنے ہی قدم کا اعادہ کریں. حالانکہ یہ مسئلہ غلط, کہ جب طواف کریں گے تو سات طواف کریں گے, آٹھ طواف نہیں کریں, نہ ایک کم ہو نہ ایک زیادہ. جیسے نماز کی رکعتیں, آپ سوچیں کہ زہر کی نماز میں اگر چار رکعتیں ہیں تو ایک اور پڑھ لیں تو کیا حرج, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ چار ہی پڑھنی ہوں گی. یہی سنت متواتر ہے اور یہی واجب ہے, علماء نے اس کو لکھا. چار ہی کا پڑھنا فرض اور ضروری چار ہی رکعت ہے, نہ ایک کم ہوگی نہ ایک زیادہ. اسی طرح طواف بھی پورے سات چکر جو ہیں یہ ایک طواف کہلائے گا, سات پھیرے ہونے چاہیے, نہ ایک کم ہو نہ ایک زیادہ. تو جب طواف کریں تو نیچے دیکھیں, ادھر ادھر بھی نہیں دیکھیں, اور بیت اللہ شریف کی طرف بھی نگاہ نہ رکھیں. حالانکہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے, خالی بیت اللہ شریف کو دیکھیں, تلاوت بھی نہیں کریں, نماز بھی نہیں پڑھیں. فرما 120 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نازل فرماتا ہے جو بیت اللہ شریف کو صرف کھڑے ہو کر کے دیکھتا ہے. طواف تو بہت بڑی چیز ہے, تلاوت بھی بہت بڑی بات, خالی دیکھنا بھی بیت اللہ شریف کو عبادت. اب یہاں سے طواف شروع کریں گے, یہیں ختم کریں گے, اور یہاں ختم کرنے کے بعد ہمیں کیا ہوگا, اس کے بعد ہمیں دعا کریں. دعا کرنے کے بعد اب آپ صفا مروہ کی سعی کی طرف جائیں, جس کا بیان ہم نے پہلے کیا, ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. اب آپ صفا مروہ کی سعی کریں گے. سو آئیے اب بیچ کی اور تفسیری باتیں کچھ ابن کثیر سے میں عرض کرتا ہوں. تو سب سے پہلے بنانے والے کعبہ حضرت آدم علیہ السلام, اس کے بعد ایک چوکنڈی عمارت حضرت شیس علیہ السلام نے بنائی جو آدم علیہ السلام کے بیٹے. ان کے بنانے کے بعد ہمیں طوفان نوح آیا. اس طوفان نوح میں کیا ہوا, ساری دنیا میں پانی آ گیا, پورے کفار مشرکین کو بہا کر کے لے گیا, تو بیت اللہ شریف جو ہے یہ بھی گر گیا. اور گرنے کے بعد کیا ہوا, طوفان نوح جب ختم ہوا تو جیسے بارش میں کوئی عمارت گر جائے تو ایک ڈھیر ایک ٹیلا بن جاتا, تو سرخ رنگ کا ایک ٹیلا بنا ہوا تھا. اسی کو رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ اپنے بیوی بچے کو یہاں چھوڑا, تو اس وقت وہ ٹیلا تھا, یہاں وہ چھوڑ کر چلے گئے. اب آئیے بیت اللہ شریف اور اس پہ ارد گرد جو آبادی ہے, یہ آبادی کیسے ہوئی. میں نے عرض کیا کہ زمزم شریف تو نکل گیا, جب زمزم شریف نکلا تو جہاں پانی ہو تو لوگ جمع ہوتے ہیں, پرندوں کو بھی پانی کی ضرورت, پرندے بھی جمع ہونا شروع ہو گئے. ابن کثیر کی روایت کے مطابق میں نے کہا کہ اس راستے کو جو جس میں زمزم شریف پڑتا تھا اس کو قدا کہتے تھے. ابن کثیر کی روایت یہ ہے کہ ایک قافلہ قدا کے راستے سے گزرا, انہیں پانی کی ضرورت ہوئی, ایک آبی پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا انہوں نے, تو یہ سمجھے کہ اب پانی کہیں قریب ہے. ظاہر ہے کہ جو ایک پرندہ آبی جس کو پانی کی ضرورت ہوتی, وہ آبی پرندے, تو قریب کوئی پانی کا سلسلہ ضرور. یہ پورے قافلے کے لوگ تلاش کرتے ہوئے نکلے تو یہ زمزم شریف تک پہنچ گئے. حضرت حاجرہ سے انہوں نے ملا. یہ اس قبیلے کا نام جو یہ آیا تھا اس کو ابن کثیر نے جرہم نام بتایا. اس قبیلے کا یہی وہ قبیلہ ہے جرہم جس سے مکہ کی آبادی ہوئی, اور اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا, اور یہیں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوا. یہ جب اس راستے پر آئے اور انہوں نے جب زمزم شریف کو پایا, پورا جو ان کا قافلہ تھا اس نے کھڑے ہو کر پانی پیا, اور پینے کے بعد میں چونکہ وہ ریتیلی زمین کہیں دور و دراز تک پانی نہیں تھا, تو حضرت حاجرہ سے چونکہ پہلے سے ان کا قبضہ تھا تو ان سے اجازت چاہی کہ کیا ہم یہاں رہ جائیں. انہوں نے کہا بالکل آپ رہیں, مگر یہ یاد رہیے کہ زمزم شریف پر ہمارا قبضہ رہے گا, یہ ہماری تولیت میں رہے گا, اس کے نگران ہم ہیں. انہوں نے کہا یہ ہمیں تسلیم. اب یہاں وہ قافلہ رہ گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی یہیں ہوا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام, میں نے بتایا ابن کثیر کی دونوں روایتیں ابن کثیر میں موجود ہیں, وہ یہ ہے ایک تو روایت یہ ہے کہ گھوڑے پر آیا کرتے تھے, اور ایک روایت یہ ہے کہ براق پر تشریف لاتے تھے ابراہیم علیہ السلام. اب کیا ہوا, اسی قبیلے میں اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ملنے کے لیے. جب ملنے کے لیے آئے تو کبھی تو یہ ہوتا کہ مل کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکل جاتے, کبھی کبھی نیچے بھی اتر جاتے اور ملاقات کرتے. نیچے آئے, اترنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ سے پوچھا تم کون. انہیں بتایا میں اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ ہوں. انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کا والد ہوں, میرا نام ابراہیم. پوچھا گزر اوقات کیسے ہوتی. انہوں نے کوئی شکوے کی زبان استعمال کی, کہنے لگے کہ تو پانی ہے یہ پیتے ہیں اور ہمارے شوہر جاتے ہیں کوئی شکار کرتے ہیں, پرندہ مل جائے اس کا گوشت کھا کر کے گزارا کرتے ہیں, بس یہ ہے کہ پریشانی ہے کھانے پینے میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کچھ انہوں نے شکوہ کیا کہ ملتا ہے تو کھا لیتے, نہیں ملتا تو بیٹھ جاتے. کہنے لگے اچھا میں اسماعیل کا والد ہوں. اسماعیل جب آئے تو ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ کمزور ہے اس کو بدل دو. ہاں تو ابراہیم علیہ السلام آئے, انہوں نے سادگی میں بیان کر دیا کہ آئے تھے, وہ کہہ گئے تھے میں آپ کا والد, اور وہ یہ کہہ گئے کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بڑی کمزور ہے اس کو بدل دو. وہ فرمایا کہ تم نے کچھ شکوہ کیا ہوگا اس لیے وہ تمہیں طلاق دینے کا کہہ گئے. تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ اشارہ پا کر اپنی زوجہ کو طلاق دے دی, دوسری کسی اور نیک عورت سے ان کا نکاح ہوا. اور نکاح ہونے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آئے, اب یہ دوسری زوجہ ملی اسماعیل علیہ السلام کی. تو تعارف کیا تو کہا کیا ہے گزر اوقات کیا ہے. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے یہ پانی پیتے ہیں اور ہمارے شوہر جاتے ہیں کوئی شکار کر کے لاتے ہیں تو گوشت مل جاتا کھانے کے, اس سے ہمارا گزارا ہوتا, اللہ کا شکر ہے. ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے, فرما اچھا جب اسماعیل آئے تو کہنا تمہاری گھر کی چوکھٹ بڑی مضبوط, اور اس کا خیال رکھو. یہ کہہ کر چلے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو بغیر تکلف کے ان کی بیوی نے سارا واقعہ کہہ سنایا, تو انہوں نے کہا وہ خوش ہو کر کے گئے ہیں تم سے. یہیں سے پھر اولاد کا سلسلہ شروع ہوا. یہ جرہم قافلہ تھا, اس نے یہاں ایک طرح سے حکومت اپنی کی اور سارا سلسلہ یہاں شروع ہوا ہے. پورا مکہ شہر پھر ان سے آباد ہوا, یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام جو نکاح کیا تھا انہی سے یہ اولاد ہوئی, پوری مکہ کی آبادی ہوئی. پھر اس کے بعد ان کی حکمرانی وہاں ہو گئی. ان میں بھی قبیلے بن گئے جہاں برادریاں جمع ہو جاتی ہیں. تب کیا ہوا؟ ان میں لڑائی ہوئی اور جرہم قبیلے کو شکست ہو گئی. انہوں نے کیا کیا کہ احمقانہ حرکت یہ کی کہ جب یہ مکہ چھوڑ کر نکلے تو حجر اسود کو انہوں نے زمزم کے کنویں میں ڈال دیا اور زمزم کا کنواں بند کر کے یہ چلے گئے. ایک عرصے تک بلکہ صدیوں تک لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ حجر اسود کہاں ہے اور زمزم کہاں. ایک عرصہ بیت گیا کسی کو پتا نہیں لگا. یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی کہ زمزم شریف کھودو اور اس کو نکالو. جو خواب میں جس شخص نے آن کر کہا کہ مجھے تو پتا نہیں کہ زمزم شریف کہاں کہ اس کی کھدائی کی جائے. تو ایک روایت میں ہے کہ ایک رات جب سوئے ان کو یہ بشارت ہوئی کہ زمزم شریف کا کنواں کھودا جائے. انہوں نے کہا مجھے تو پتا نہیں کہ کہاں. فرما جاؤ اور ایک کوے کو پاؤ گے تم اس کو کریتا ہوا. حضرت عبد المطلب گئے تو دیکھا کہ ایک جگہ کو ایک کوا کرید رہا تو سمجھ گئے کہ یہاں زمزم شریف. اور یہ بھی خواب میں بتا دیا گیا کوئی زیادہ دقت نہیں ہوگی, تھوڑی سی کھدائی کرو تو زمزم شریف آ جائے. انہوں نے کنویں کی کھدائی کی. جب کھدائی کی تو تھوڑا سا کنواں کھدا کہ جوش مارتا ہوا زمزم اوپر آ گیا. اب کنویں کو صاف کیا گیا تو حجر اسود بھی کنویں میں سے برآمد ہوا, اسے نکال لیا گیا اور اس کے بعد پھر لوگ اس کنویں کا پانی پیتے رہے اور پوری آبادی پھر وہیں سے وہ پانی پیتی رہی. حجر اسود کو نکال کر کے رکھ دیا. اب کیا ہوا کہ بیت اللہ شریف کو ہمیشہ دو باتوں سے نقصان ہوا. ایک تو عود اور لوبان سلگانے سے آگ لگ جاتی تھی, اور ایک یہ کہ بارش جب آتی تو ابو قبیس جو پہاڑ ہے متصل اتنا بڑا پانی کا ریلا آتا کہ یہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کو بہا کر لے جاتا, ٹوٹ جاتا. ہر دفعے اس کو نقصان یا آگ سے پہنچا اور یا سیلاب کے ریلے سے. اب کی مرتبہ جب سیلاب آیا اور دیواریں جب ٹوٹیں اس کی تو حضور علیہ السلام کی ولادت یا اظہار نبوت سے 200 سال پہلے کا واقعہ ہے. حضور علیہ السلام کے 200 سال پہلے کے قریش کے سردار تھے قصی بن کلاب, انہوں نے پھر اس کی تعمیر کی. جب اس کی تعمیر کی تو زمین سے کچھ کعبے کو اٹھایا, کرسی جس کو کہتے ہیں, اور اس کے بعد میں انہوں نے دروازہ بھی ایک سادہ سا رکھا کعبے کا, اور اس طریقے سے عمارت انہوں نے بنائی اور لکڑی کی چھت بھی اس پر ڈالی. حجر اسود کو بھی اپنی جگہ نصب کر دیا. یہ حضور کے جلوہ گری سے 200 برس پہلے کا واقعہ. جب حضور تشریف لائے تو کہتے ہیں یہی وہ کعبہ اس وقت تک باقی تھا جہاں حضور علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے, اور قبلہ تو حضور علیہ السلام کا بیت المقدس تھا. اس میں بھی کافی روایتیں, لیکن حضور علیہ السلام جب نماز پڑھتے یا عبادت کرتے تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہی ہوتا. بعض تمام روایتوں کو جمع کیا جائے تو اس میں تطبیق یوں ہوتی ہے کہ سامنے تو آنکھوں کے بیت اللہ شریف ہوتا لیکن آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا. یعنی عبادت کے لیے رخ ادھر کرتے سامنے کعبہ ہوتا. تو راویوں کو صحیح ہوا کہ اسی کعبے کی طرح حضور نماز پڑھتے رہے. فرما سامنے تو کعبہ ہوتا مگر قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہی ہوتا حضور علیہ السلام کا. یا ایک بات اور عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں تحویل قبلہ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ قبلہ آپ کا جو ہے وہ بیت المقدس, لیکن قرآن کی نص سے تو یہ ثابت نہیں. تو علماء نے اس سے کئی مسائل نکالے. وہ مسائل یہ ہیں, توجہ فرمائیے, یہ بھی مقام مصطفیٰ سے متعلق ایک بہت پیاری گفتگو. علماء نے وحی کی دو قسمیں بیان کی, ایک وحی جلی ایک وحی خفی. وحی جلی یہ ہے کہ فرشتہ آن کر کے حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دے دیتا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ. آپ ایک صحابی کو بلاتے جو کاتبان وحی تھے اور اس آیت کو فرماتے کہ یہ حضور ہی کی ترتیب ہے، یہ ذہن میں رکھیے بات، کبھی ہم اس پہ تفصیلاً گفتگو کریں۔ اس آیت کو حضور علیہ السلام تلاوت کر کے فرماتے، اس کو آل عمران میں لکھ لیا جائے، وہ آل عمران لکھ لیا جائے، فرمائے اس کو سورہ بقرہ میں لکھ دو، سورہ بقرہ میں لکھا، یہ ترتیب حضور علیہ السلام کی ہے اور یہ وحی کے ذریعے، یعنی کہ بعد میں اس کو ترتیب دیا گیا، جیسا کہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بہتان تراشتے ہیں کہ یہ تو ان کی ترتیب ہے۔ اس لیے وہ شیعہ حضرات قرآن مجید کو بیض عثمانی کہتے ہیں، حضرت عثمان کی کتاب، کتاب اللہ نہیں کہتے، کہتے ہیں تو ترتیب انہوں نے دیا ہے اس کو، یہ ترتیب بھی خود حضور علیہ السلام پر جب وہی آتی تو آپ فرما اس آیت کو فلاں صورت میں لکھو، اس آیت کو فلاں صورت میں لکھو، اس کی ترتیب جیسے وہی آئی ویسے نہیں۔ اگر وہی کے مطابق قرآن کو ترتیب دیا جاتا سب سے پہلے یہ آیت ہوتی اقرا بسم ربک الذی خلق، جبکہ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، حضور علیہ السلام نے املا کروائی، اس طریقے سے یہ لکھا جانے لگا۔ علامہ سیوطی نے بڑی کوشش کی علی اتقان میں کہ قرآن کو ویسے لکھا جائے جیسے کہ وہی کی ترتیب ہے، لیکن اتنا بڑا امام جو 100,000 حدیثوں کا حافظ تھا وہ اس میں ناکام رہے، بلکہ بڑے بڑے علماء اس میں ناکام رہے۔ اس کو جمع کرنا آسان تو نہیں تھا کہ اس آیت کے بعد کون سی آیت نازل ہوئی، اس کو تلاش کرنا یہ کام آسان نہیں تھا۔ یہ احسان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقہ حمید جمع کیا اور اسے امت پر بہت بڑا احسان کیا، اور اس کا ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تا قیام قیامت ملتا رہے گا۔ بعضوں جب اس کا انکار کیا کہ جامع القرآن حضرت عثمان نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک اس پہ مختصر رسالہ دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی جامع القرآن۔ قرض یہ کہ اس طرح ترتیب دیا جانے لگا، قرآن مجید فرقان حمید اور اس کی ترتیب بھی وحی کے ذریعے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وحی کی قسمیں دو ہیں، ایک وحی جلی کہ فرشتہ آن کر حضور سے کلام کرے، اور وحی خفی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کے دل میں وہ بات ڈال دیا کرتا جو وہ سچی ہوتی اور صادق ہوتی اور حضور علیہ السلام اس پر عمل کرتے۔ چند اس کی مثالیں آپ کے سامنے دی جا سکتی ہیں، مثلا نماز جنازہ، نماز جنازہ کی ممانعت میں تو آیت ہے لیکن نماز جنازہ پڑھنے پر کوئی آیت نہیں۔ یہ ایک عبداللہ بن ابی ایک منافق مرا، تو مرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے، اس وقت تک منافقین کی ممانعت میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، حضور نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت فاروق اعظم یہ فرمات عرض کرتے رہے، حضور یہ تو گلیر قسم کا آدمی، بہت بدتمیز منافق، رئیس المنافقین، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ حضور نماز جنازہ پڑھائی، تو پڑھانے کے بعد اب وہی نازل ہیں، ولا تصلی علی احد، اگر آئندہ کوئی منافق مرے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں، ولا تقم علی قبری، یہاں تک کہ منافق کی قبر پر بھی آپ نہیں جائیں۔ اب اس آیت ممانعت سے پتہ لگا کہ منافق کی نماز جنازہ یا کافر کی نماز جنازہ تو نہیں پڑھیں لیکن مومن کی پڑھیں گے۔ اب جب حضور علیہ السلام اس وقت تک نماز جنازہ مسلمانوں کی پڑھاتے رہے تو کس دلیل پر؟ اللہ تبارک و تعالی نے خفیہ وحی نازل فرمائی، حضور نے اس کے مطابق بیت المقدس کو کعبہ بھی بنایا اور مسلمانوں کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ تو یہ وحی کی دو قسمیں۔ اچھا، یہ جو وحی یہ خفی ہے، یہ حماوت حضور علیہ السلام کو حاصل رہتی، یہ نہیں کوئی بھی واقعہ ہو تو آپ انتظار کریں جب وحی آئے گی تب فیصلہ دیا جائے، مہینہ لگ جائے، 15 دن لگ جائیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا وحی کو آئے ہوئے، تو یہ حضور علیہ السلام کو ہر وقت یہ حاصل رہتی وحی یہ خفی، کہ آپ بر وقت فیصلہ فرماتے اور وہ قرآن کے مطابق ہوتا اور حضور علیہ السلام کے سنت کے مطابق بھی ہوتا جب حضور علیہ السلام فیصلہ فرماتے۔ غرض یہ کہ آپ کا کعبہ بیت المقدس تھا اور حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمانے سے پہلے تک آپ حرم شریف میں نماز پڑھتے رہے، اور بیت اللہ شریف سامنے ہوتا، منہ بیت المقدس کی طرف کیا کرتے تھے. غرض یہ، اب جب ہجرت ہوئی اس کے بعد آپ گئے مدینہ شریف، تو ایک روایت کے مطابق یا تو ظہر کا وقت تھا یا عصر کا وقت تھا، حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے، لیکن دل میں یہ خیال تھا. کس لیے تھا یہ خیال؟ کہ یہود اور نصارہ یہ کہتے کہ یہ بھائی شریعت تو یہ اپنی بتاتے ہیں، لیکن ہمارے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کو کبھی کہیں خیال آتا کہ یہ تانا دیتے ہیں کہ جب آپ کا دین الگ ہے، شریعت الگ ہے، تو ہمارے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک مرتبہ یہ خیال دل میں بہت زیادہ جاگزی ہو گیا، حضور علیہ السلام حالت نماز میں اوپر دیکھنے لگ گئے، گویا کہ اب تحویل قبلہ ہونے والی. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑی پیاری حدیث ملتی ہے، وہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ جب کوئی خواہش کرتے ہیں آپ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا. جو خواہش آپ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیتا. اب جب چہرہ بار بار آسمان پر اٹھتا ہوا ملاحظہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو آیت نازل فرما دی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے چہرے کو بیت المقدس سے ہٹا کر کعبہ ابراہیمی کی طرف کر لیں. تو حالت نماز میں حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ قبلہ ابراہیم کی طرف کیا. اب یہ ایک بات یہاں سمجھنے کی کہ اب تک تو حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک آپ کا چہرہ گھوم جانا قبلہ ابراہیمی کی طرف، تو صحابہ میں کسی کو تو تردد ہوتا، بھئی ابھی ٹھہر جاؤ، نماز کے بعد پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہوا، کیا قصہ ہے. لیکن یہ دیکھیے کمال اطاعت صحابہ کرام علیہ رضوان، سب نے اپنا چہرہ ادھر کر لیا جدھر حضور علیہ السلام کا چہرہ، اس لیے کسی ایک آدمی نے بھی تردد نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کے ایسے اطاعت گزار تھے، وہ جانتے تھے کہ حق ادھر ہی ہے جدھر پیارے مصطفیٰ. سب نے اپنا چہرہ ادھر پھیر لیا، اور ایک روایت کے مطابق اس اطاعت ہی کے بعد میں حضور علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام علیہ رضوان کو جنت کی بشارت دی، جو عشر مبشرہ کہلاتے ہیں. ایک ہی وقت میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی. اب اس کے بعد یہ قانون بن گیا کہ جہاں بھی آپ ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، پانی میں سفر کر رہے ہوں، کہیں سفر کر رہے ہوں، تو آپ نماز کے وقت میں اپنا چہرہ کعبہ ابراہیمی کی طرف کریں گے. آپ مسجد میں ہوں یا گھر میں ہوں، آپ کعبہ ابراہیمی کی طرف کر لیں. اور اس کے کچھ مسائل ہم نے پہلے بھی بیان کیے کہ آپ جنگل میں ہوں، اگر آپ کو قبلہ معلوم نہیں، تو جدھر دل کرے وہی آپ کا قبلہ ہے، اس کو کہتے ہیں تحری کرنا، دل کا ارادہ باندھے کہ ادھر قبلہ ہوگا، اور ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیں. اور یہ بھی لکھا فقہا نے، اب خیال بدل گیا کہ شاید ادھر نہیں بلکہ ادھر ہوگا، تو مصلی ادھر گھما لیں آپ. پھر خیال آیا کہ شاید ادھر، ادھر کر لیا آپ نے، تو چاروں طرف ایک ایک رکعت آپ نے پڑھ لی. تو اب کسی نے آن کر کے بتایا کہ بھائی صوفی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، قبلہ تو ادھر ہے، آپ نے کبھی ادھر پڑھ رہے ہیں کبھی ادھر پڑھ رہے ہیں، لیکن تحری کر کے اگر نماز پڑھی ہو تو اب آپ کو نماز لوٹانی نہیں، آپ کی نماز ہو گئی. سمجھے صاحب؟ چلیے اب یہ ہو گیا صاحب، اب دو چار باتیں اور ضروری. اب یہاں سے قبیلے جرہم میں جب نکاح ہوا، تو شادی ہونے کے بعد پوری آبادی یہاں سے بڑھنی شروع ہوئی، اور انہوں نے سازش یہ کی کہ زمزم بند کر دیا، اور حجر اسود بھی اس میں ڈال دیا، اور حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے کنواں کھود کر زمزم شریف بھی نکالا اور حجر اسود کو بھی نکالا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے تو یہی کعبہ حضور علیہ السلام نے دیکھا، جس کے سامنے کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی. اب جب بھی بارش آتی، اس کی کچھ نہ کچھ دیواروں میں یا تو دراریں پڑ جاتی یا دیواریں بالکل ہی بہہ جایا کرتی. یہ واقعہ اب تک اگر آپ حساب لگائیں تو کم سے کم 14-15 مرتبہ یہ ہوا، جس کو تعمیر قریش کہتے ہیں. یہ جو اب موجودہ کعبہ ہے اس کو تعمیر قریش، اس سے پہلے کی عمارت کو تعمیر قریش کہتے ہیں. اس کا مختصر واقعہ کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب دیواروں میں دراریں پڑ جاتی تو اس کو مرمت کی جاتی. اس وقت کا جو حاکم ہوتا وہ مرمت کرتا. پھر ترکیوں کے ہاتھ میں حکومت آئی, تو ترکیوں کے ہاتھ میں جب حکومت آئی تو ایک بہت سیلاب آیا, اس کو سیلے قاریا کہتے ہیں. اس میں قاریا نامی ایک عورت جاں بحق ہو گئی, تو اس سیلاب کا نام سیلے قاریا رکھ دیا گیا. اس میں دیواریں چٹک گئیں. اس وقت ترکی کا جو حکمران تھا وہ تھا سلطان محمد خان بن سلطان احمد خان. اس کو بتایا گیا کہ بھئی اب یہ مرمت یا اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا موقع کعبے. سلطان نے بڑا اچھا جواب دیا کہ اس کعبے کو بار بار توڑنا بار بار بنانا اچھا نہیں لگتا. تو ایک اس نے ترکیب نکالی, وہ یہ نکالی کہ ایک چاندی کی پٹی بنائی جائے, جیسے بیلٹ بناتے چاندی کی پٹی سے اس کو مڑ دیا جائے. جیسے آپ نے دیکھا کہ کوئی سامان باہر بھیجا جائے تو پیٹیوں کو باندھ دیتے ہیں پٹی کے ساتھ, تو چاروں طرف سے ایک چاندی کی پٹی باندھ کر اس میں تالے لگا دیے جائیں, بار بار توڑنا اچھا نہیں لگتا. تو اس کی جو دراڑیں ہیں یہ بند ہو جائیں گی اور اس کی عمر کچھ بڑھ جائے گی. یہ پٹیاں بنائی گئیں ترکی میں, اور حاکم مصر کو لکھا گیا کہ وہ اس میں اعانت کرے مکہ شریف پہنچانے تک. وہ پہلے وہ ترکی پہنچی, وہ پہلے مصر پہنچی, مصر کے بعد میں پھر وہ بیت اللہ شریف روانہ کی گئیں, اور اس کے بعد میں پٹیوں کو جڑ دیا گیا اور تالے لگا دیے گئے. تو دیواریں جو چٹک گئی تھیں وہ ایک طرح سے قائم ہو گئیں, فی الحال بنانے کی ضرورت نہیں رہی. لیکن اس کے بعد پھر ایک سیلاب ایسا آیا کہ رکن شامی رکن یمانی جو دونوں دیواریں وہ اتنی زور سے گریں کہ اس گرنے کی دہشت سے کئی لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے. اب پھر ضرورت پڑی کہ کعبے کو نیا بنایا جائے, اس لیے کہ دیواریں گر گئیں کعبے کی. اب کیا کیا جائے؟ لیجیے صاحب, اب دوبارہ اس کے بنانے کی ضرورت جب پڑی, اس وقت والی قسطنطنیہ تھا سلطان عمار. سلطان عمار کے زمانے میں پھر یہ طے ہوا کہ بیت اللہ شریف اثر نو بنایا جائے. یہاں ایک واقعہ اور رہ گیا ہے, یہ تو بہت بات کی بات ہے. 1329 ہجری, اس میں پہلی صدی میں جو حادثہ ہوا وہ کیا تھا؟ یزید جب حکومت پر بیٹھا, اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے مدینہ شریف ایک بہت بڑا لشکر بھیجا. وہ لشکر مدینہ شریف آیا اور اس نے بڑا ہنگامہ مارا. بعض لوگوں نے بیعت کی, بعض لوگوں نے بیعت نہیں کی. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی, حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیعت نہیں کی, حضرت عبداللہ بن حنزلہ نے بیعت نہیں کی. تو ایسے ان حضرات نے بیعت نہیں کی, تو اس نے کیا کیا کہ مدینہ شریف میں بھی ایک طرح سے جنگ کی. اس نے مدینہ شریف کے شرفا سے بہت لوگ اس میں قتل ہوئے, اور اس کے راوی حضرت سعید ابن مسیب ہیں, اور وہ ایسے تابعی ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس واقعے کو شیخ محقق نے اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب میں بھی نقل کیا. علامہ امام صبونی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ وفاء الوفا میں بھی نقل کیا. بے شمار اکابر علماء نے اس کو نقل کیا کہ یزیدی لشکر جب آیا تو ایک تو قتل عام کیا مدینہ شریف میں, اور لوگ کہ یزید کی بیعت کر لیں. اس وقت وہاں کے حاکم کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت نہیں کی, یزید کے حال سے واقف تھے. اب کیا کہ انہوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کیا, اور مسجد نبوی پر قبضہ کرنے کے بعد مسجد نبوی کے جو ستون ہیں ان سے گھوڑے باندھے. گھوڑے غلازت جو ہیں وہ مسجد نبوی میں کرتے, یزید کے زمانے کا کارنامہ. نماز باجماعت نہیں ہوتی, نہ اذان ہوئی. فتنے کی وجہ سے اذان بھی رک گئی, جماعت بھی رک گئی. اب یہاں تقریباً محدثین نے جنہوں نے تاریخ پہ جن کو ملکات انہوں نے بھی لکھا, شیخ محقق نے بھی لکھا, امام سبودی نے بھی لکھا, حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو مجنون بنا لیا. لوگ مجھے دیکھ کر کے نفرت کرتے کہ چھوڑو یہ تو پاگل ہے, لیکن اب میں بیٹھ گیا مسجد نبوی میں, مجھے معلوم کیسے ہو کہ ظہر کا وقت کب ہوا. وضو کر کے میں انتظار میں ہوتا کہ ظہر پڑھوں. اس وقت لوگ ظہر عصر کا وقت دھوپ کے حساب سے ناپتے تھے, جیسا ہم نے اوقات نماز کے جو شرط ہے اس میں ہم نے اس کی تفصیل بیان کی. وہ فرماتے کہ میں بیٹھا رہتا حضور کے مزار پر انوار سے بھینی بھینی اذان کی آواز آتی، کچھ دیر انتظار کرتا تو اقامت کی آواز آتی، میں اسی اذان اقامت پر اپنی نماز ادا کرتا۔ وہ اس کے راوی ہیں، اور ظاہر ہے کہ راوی بہت مضبوط ہیں، ثقہ راوی، ہزاروں صحابہ کرام کو دیکھا، اور ان کے والد صحابی رسول تھے۔ انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا جو محدثین نے اور مورخین نے نقل کیا۔ اب مدینہ شریف میں قتل و غارت کے بعد یہ لشکر مکہ مکرمہ پہنچا، ایک روایت کے مطابق مسلم بن عقبہ ان کا سربراہ تھا، اور بعضوں نے کوئی دوسرا نام بھی لکھا ہے۔ انہوں نے جا کر کے حرم شریف بیت اللہ شریف میں مکہ مکرمہ میں لوگوں کے ساتھ جبر کیا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ عبداللہ ابن زبیر بڑے جری، بڑے دلیر آدمی تھے، انہوں نے یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا، مگر عبداللہ ابن زبیر کی فوجیں ہار گئیں، شکست کھا گئیں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ اس کے پاس فوج زیادہ تھی، عبداللہ ابن زبیر کے ساتھی جو ہیں وہ کم تھے۔ یہ کو بخاری شریف کی ایک شرح میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اب کیا ہوا، کوئی آدمی جب ساتھ دے تو کتنے دن ساتھ دے، بھوک اور پیاس یہ بشری تقاضے۔ اب وہ حجاج بن یوسف کا لشکر جو ہے وہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر من جنیخ سے بڑے بڑے پتھر مکہ مکرمہ میں پھینکتا، اور کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر اتنے دلیر آدمی تھے، جب حرم شریف میں نماز پڑھتے اتنے بڑے بڑے پتھر کوئی ان کے سامنے گرتا، کوئی آگے گرتا، کوئی پیچھے گرتا، کوئی دائیں کوئی بائیں، مگر وہ نماز نہیں توڑتے، وہ مسلسل نماز پڑھتے رہے۔ بہت جیوٹ، بڑے دلیر آدمی تھے، جنہوں نے حجاج بن یوسف کی فوج کا مقابلہ کیا۔ اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ جب چھوٹے تھے تو بچپن میں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے آج کل جو کلچر ہے نا وہ کیا ہے، اب آپ عید بقرعید میں دیکھیے باضابطہ یہ خبر چھپی، اور ہم تو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ کام ہمارے پڑوس میں ہوتا ہے، میمن مسجد مسل الدین گارڈن، سب سے زیادہ بچوں کے کھلونے کیا بکتے ہیں، کلاشن کو پلاسٹک کی، اور وہ چھرے والی پستول جس نے سینکڑوں بچوں کو اندھا کر دیا۔ اتنا رش ہوتا ہے کلاشن کو جو پلاسٹک کی ہے کہ نمازیوں کو راستہ نہیں ملتا، ایک بچے کا ذہن ہوتا۔ تو آج کل کلاشن کوف کا دور ہو تو آج کل چھوٹے بچے بھی کلاشن کوف سے ہی کھیلتے، اللہ رحم فرمائے۔ وہی کلچر ہو گیا، آپ جانتے ہیں ہمارا، وہی تہذیب بن گئی، بجائے قلم کے اب ہمارے ہاتھ میں یا تو ٹیٹی ہے یا کلاشن کوف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ ہیں، حضرت اسما یہ ان کے اس صاحبزادے ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ ان کی خالہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے یہ بھانجے۔ تو یہ بچپن میں سیف سیف، تلوار تلوار، یہ کہا کر ایک دن حضور کے گود میں بیٹھے، سیف سیف سیف، حضور نے سمجھایا تسلی رکھو کہ بہت بڑا واسطہ پڑھنے والا ہے تمہارا سیف۔ وہ اتنا لڑے اتنا لڑے، بالآخر ان کی فوج جو تھی وہ شکست کھا گئی۔ شکست کھانے کے بعد یہ اپنی اماں کے پاس آ، حضرت اسما اب کیا کروں، فوج تو گر گئی، اب دو باتیں، یا تو بھاگ جاؤں یا شہید ہو جاؤں۔ تو ماں نے مشورہ دیا کہ بھاگو نہیں، شہید ہو جاؤ، اور یہ شہید ہو گئے، بھاگے نہیں۔ اور ان کا واقعہ یوں ہے، ایک بڑا دلچسپ، جیسے میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا، محمد ابن سیرین یہ خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم رکھتے تھے، بہت اللہ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے خواب دیکھا کہ جیسے عبد الملک بن مروان سے ان کی لڑائی ہو رہی، کشتی ہو رہی، تو انہوں نے عبد الملک بن مروان کو پچھاڑ دیا اور زمین سے لگا دیا، جیسے پہلوان چت کر دیتے. ایک اپنے مصاحب کو بھیجا کہ تم جاؤ محمد ابن سیرین سے اس خواب کی تعبیر کیا ہے. وہ گئے تو کہا میرا نام مت لینا. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، عبد الملک بن مروان کی کشتی ہوئی اور میں نے اسے پچھاڑ کر زمین سے لگا دیا. وہ اتنے معبر تھے تعبیر کے خواب کے جاننے والے، انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ خواب دو ہی آدمی دیکھ سکتے، یا عبداللہ بن زبیر اور یا عبد الملک بن مروان، یہ خواب تمہارا نہیں. وہ چلے گئے. انہوں نے کہا صاحب انہوں نے تو پہچان لیا کہ یہ خواب میرا نہیں. تو عبداللہ بن زبیر نے کہا اب تم جا کر صحیح بتا دو کہ یہ خواب عبداللہ بن زبیر نے دیکھا. وہ گئے، انہوں نے کہا بابا صاحب معاف کریں، یہ خواب میں نے نہیں عبداللہ بن زبیر نے دیکھا. کہا میں کہتا نہیں تھا کہ یہ خواب تم نے نہیں دیکھا، یہ دو ہی آدمی دیکھ سکتے ہیں خواب. تو انہوں نے کہا جاؤ اس کی تعبیر یہ بتا دو کہ تمہاری فوجیں شکست کھا جائیں گی اور عبد الملک بن مروان کا قبضہ ہو جائے گا جو اس زمانے کا خلیفہ تھا. اور یہی ہوا کہ حجاج چونکہ اسی کا حاکم تھا، پہلی مرتبہ تو انہوں نے شکست دے دی تھی فوج کو، یزیدی فوج کو، اور مکہ شریف پر قبضہ کر لیا اور مکہ شریف کے لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. پھر اس کے بعد اس نے خروج کیا حجاج بن یوسف نے، تو اب کی مرتبہ جنگ ہار گئے. جس زمانے میں یزیدی لشکر پتھر پھینک رہا تھا، یہ پتہ نہیں آپ کو اس کا علم ہے یا نہیں ہے، یہ جب یہ ماچس یا لیٹر وغیرہ نہیں تھے تو لوگ آگ کیسے حاصل کرتے تھے، کبھی آپ نے غور کیا ہو یا نہیں، لیکن پرانے لوگ جانتے ہیں. دو پتھر ہوتے تھے ایک مخصوص، اس کے بیچ میں روئی لگاتے تھے اور پتھر سے پتھر کو رگڑتے. وہ روئی میں یا تو مٹی کا تیل ہوتا یا پیٹرول، وہ فوراً آگ پکڑ لیتی اور وہ اس آگ سے پھر چولہا جلے. جب آگ مل گئی، اب جو جی چاہے آپ کریں، تو اس کو کہتے تھے چکمک. ایک پتھر کو ایک پتھر پر رگڑیں تو چنگاری پیدا ہوتی، جیسے گھوڑے جب دوڑیں، قرآن میں بھی اجمال ان کا ذکر موجود ہے، جب گھوڑے دوڑتے ہیں پتھروں پر تو گھوڑوں کے ڈال میں جو وہ لگی ہوتی ہے لوہے کی، اس سے جب پتھر ٹکراتے ہیں اس میں بھی ایک چمک پیدا ہوتی. ایک جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی موجود ہے. تو چکمک، دو پتھر ٹکرائیں تو آگ لگتی. تو انہوں نے اتنی سنگ باری کی بیت اللہ شریف پر کہ اس سنگ باری کی وجہ سے بیت اللہ شریف میں آگ لگ گئی اور غلاف بھی جل گیا بیت اللہ شریف کا. اور میں نے عرض کیا تھا قربانی کے مسائل کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو بھیڑ آئی تھی، اس کا سر اور اس کے سینگ، یہ بھی بیت اللہ شریف میں لگے ہوئے بطور نشانی. جب بیت اللہ شریف میں آگ لگی تو یہ اس مینڈے کی سری جو تھی یہ بھی اسی آگ میں جلی. اور بیت اللہ شریف کی جس دن بے حرمتی ہوئی ہے، یہ سن 62 ہجری کا واقعہ ہے، اسی دن خبر آئی کہ یزید مر گیا. یزید کے مرنے کی خبر آئی تو اب حضرت عبداللہ ابن زبیر جوشیلے آدمی تھے، نکلے باہر اور ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی. یوں میں مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کا دور ہوا. اور اس کے بعد میں پھر حجاج بن یوسف نے ان کا زور توڑا اور کعبے پر قبضہ کیا اور ان کو پھانسی دے دی. اور پھانسی دینے کے بعد، ظالم آدمی تھا وہ، پھانسی دینے کے بعد کئی دن تک وہ پھانسی پر لٹکتے رہے، ان کو نکالا نہیں، بلکہ ایک سپاہی بھیجا حضرت اسماء کے پاس، آؤ اور اپنے بیٹے کا حال دیکھ لو آ کر کے، میں اپنے دشمنوں کا کیا حال کرتا. وہ بڑی دلیر تھی، انہوں نے منع کر دیا. تو اس کے بعد دوبارہ پیغام آیا کہ آؤ ورنہ تمہاری چوٹی پکڑ کر گھسیٹ کر تمہیں بلاؤں گا، ایسا بدتمیز تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب تو میری چوٹیاں پکڑ کر کے مجھے گھسیٹ کر ہی بلا، اب تو ایسے نہیں آتی. پھر سپاہی بھیجے، وہ چلی گئیں. آ گئی تو دیکھا بیٹے کو، دیکھا میں اپنے دشمنوں کا کیا حال کرتا. انہوں نے اتنے ظالم کے سامنے دو جملے کہے. وہ دو جملے کیا تھے؟ کہ افسوس، تو نے میرے بیٹے کی دنیا کو خراب کر دیا، لیکن میرے بیٹے نے تیری آخرت کو خراب کر دی. ظاہر تو آخرت خراب ہو گئی. کوئی آدمی کسی کو بے جا قتل کرے تو اس کی آخرت تو خراب. یہ تو آج کل کے ماحول کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے قتل کرنا کتنا بڑا گناہ کہ آدمی جو ہے وہ اپنی آخرت کو خراب کر دیتا. اور اس کی کچھ تفصیل میں یوں عرض کروں آپ سے. درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کیا تھا کہ حجاج اتنا ظالم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشگوئی فرمائی ان میں ایک پیشنگوئی یہ بھی تھی کہ ایک ظالم پیدا ہوگا ثقفی قبیلے کا. وہ یہی تھا یوسف بن حجاج ثقفی اس کو کہتے. اس نے بے انتہا ظلم ڈھائے اور ذرے ذرے مسئلے پر آدمی کو قتل کر دیا کرتا تھا. وہ مسجد میں آیا اور کہتا تم لوگ اس دروازے سے نکلو, اگر ادھر سے نکلو گے تو سب کا قتل مجھ پر حلال. ایسے قتل کر دیا کرتا. دربار میں بلاتا بڑے بڑے فقیہ کو, ان سے مسائل پوچھتا اور کہتا کہ یہ مسئلہ اگر تم نے نہیں بتایا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. اور کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ ٹکر بھی جاتے. ایک بڑے بڑے عالم کو بلا کر کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ نسل مرد سے ہوتی ہے یا عورت سے؟ انہوں نے کہا مرد سے ہوتی ہے. اچھا, انہوں نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ یہ حضور علیہ السلام کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا, یہ سید کہاں سے, کیسے ہوئے سید؟ اور کہا اگر تم نے اس کا جواب نہیں دیا میں تمہیں قتل کرا دوں. اس عالم نے ڈٹ کر کے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا نظریہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نسل جو ہے وہ باپ سے ہوتی ہے. اچھا, انہوں نے کہا اچھا حجاج تو بتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسحاق سے تھے یا بنی اسماعیل سے تھے؟ انہوں نے کہا بنی اسحاق سے تھے. بنی اسحاق سے تو ہزاروں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسحاق سے. تو کہنے اچھا بھائی ان کے ابا کا نام بتاؤ, کیونکہ تم تو کہتے ہو نا کہ نسل تو ابا سے ہوتی. تو وہ خاموش ہو کر کے ان کو انعام دے کر کے اچھا کہنے تم تو جاؤ یہاں سے. ایسے ایسے اس کو ٹکرتے کہ لاجواب کر دیا کرتے تھے. حضرت سعید بن جبیر آئے, بلایا. بلانے کے بعد ان کو فقری انداز میں کہا تو یہ وہ کہ جس کے تقوی پرہیزگاری کے بڑے چرچے ہیں, کیا نام ہے تیرا؟ انہوں نے ڈٹ کر کہا سعید بن جبیر. اس نے گستاخی کرتے ہوئے کہا تو سعید بن جبیر نہیں, تو شقی بن قصیر ہے. یعنی آپ جانتے ہیں اس وزن پہ سعید اچھے کو کہتے ہیں, شقی جو ہے وہ ایک بہت برے آدمی کو کہتے ہیں جو بہت ہی شقی. انہوں نے کہا حجاج کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہا کہ حجاج میری اماں میرا نام تو اس سے زیادہ جانتی. اب کیا کہتا ہے؟ شقی بن قصیر. قصیر کا معنی کیا؟ گھٹیا. جیسے زیر کو کہتے ہیں ہماری عربی میں کسرہ, نیچے ہوتا ہے نا زیر اور اوپر زبر ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں فتح. جس پر یہ لفظ ہو تو اس کو کہتے ہیں مقصور, جس کے نیچے کسرہ ہو. کہتے ہیں شقی بن قصیر ہے, یعنی تو شقی ہے اور گھٹیا. انہوں نے کہا میرا نام میری اماں تو اس سے زیادہ جانتی تھی. ان سے چند سوالات کی, انہوں نے اس کے جوابات دیے. کے بعد ان سے کہا حجاج, حجاج کہے کہ مخاطب کیا. کہنے اس نے کہا کہ عرب کا دستور یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اس کی کنیت سے پکارا جائے, اور تو نے میرا نام لیا. تو حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ جتنے ابو جہل جو ہے ابو لہب, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں وہ بہت ہی گھٹیا اور ذلیل تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام نہیں لیا بلکہ اس کی کنیت سے کہا تبت یدا ابی لہبی و تب, تو میں نے تو تیرا نام لیا. پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ تم جوتے پہن کر کے آئے ہو میرے دربار میں. انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں تو اللہ کے گھر میں جب جاتا ہوں تو جوتے پہن کر جاتا ہوں, جوتے باہر رکھ کے اندر آ جاتا ہوں. اس نے تو مجھ سے آج تک کچھ نہیں پوچھا, تو کون ہے؟ انہوں نے کہا تیرا غرور میں خاک میں ملا دوں گا. بہت غلط اس نے گفتگو کی کہ میں دیکھوں گا تو کیا ہے. جب بہت زیادہ وہ بڑھ گیا تو انہوں نے کہا اگر تیرے میں اتنی قوت ہوتی تو میں خدا کو کیوں سجدہ کرتا, تجھے کرتا سجدہ, جب تو میرے جنت اور جہنم کا تو ہی مالک بن بیٹھا تو میں تجھے سجدہ کرتا. انہوں نے کہا بہت بول رہا ہے. جلاد کو بلا کر کے کہا کہ لے جا اور اس کو قتل کر دو. تو ان سے پوچھا اچھا تو قتل ہونا کیسا پسند کرے گا؟ انہوں نے کہا جیسا تو پسند کرے. قیامت میں جیسا تو قتل ہونا پسند کرے ویسے مجھے قتل کر دے، اس لیے کہ جیسے تو مجھے قتل کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں وہی سزا تجھے دے گا، اب انتخاب تو کر لے کیسے قتل ہونا پسند کرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں. اب دیکھا یہ تو بہت بڑی جرت کر رہا ہے، اس نے کہا لاؤ ادھر بلا. بلایا، بلانے کے بعد کہا جلاد سے کہا کہ مجھے دو تلوار، اس کو میں قتل کروں گا. اور جلاد سے کہا کہ میرا قبلہ سعید بن جبیر نے قبلے کی طرف کر دو. اتنا ظالم تھا کہ ان کے سر کو اس نے قبلے سے گھما دیا. ان کا میں قبلے کی طرف سر کر کے قتل ہوں، یہ میرے لیے سعادت ہوگی. ان کا سر قبلے سے گھما دیا، اور گھمانے کے بعد جب انہیں قتل کیا حجاج نے اپنی تلوار سے، تو اس کا خون جو ہے حضرت سعید بن جبیر کا پورے دربار میں ایسا پھیلا. جو عتیبہ بیٹھے ہوئے تھے وہ آپس میں روایت میں کہ کانا پھوسی کر رہے تھے کہ آج حجاج نے ایسے آدمی کو قتل کیا کہ جس کو موت کا ایک رتی برابر بھی خوف نہیں تھا. اس لیے کہ موت کی خبر سن کر آدمی کا خون جو ہے وہ منجمد ہو جاتا، بلکہ ماہرین کہتے ہیں کسی کو پتہ لگ جائے کل پھانسی ہونے والی، اس کی آنکھوں میں پردہ آ جاتا. اور معلوم تھا حضرت سعید بن جبیر کو کہ مجھے قتل کرنے والا، مگر وہ بالکل نہیں ڈرے. ایسا تازہ خون نکلا کہ لوگوں نے اپنے کپڑے سمیٹ لی. تو راوی کہتا ہے کہ ایسے آدمی کو اس نے آج قتل کیا کہ جس کو موت کا ایک رتی برابر بھی خوف نہیں تھا. تو مسلمان تو موت سے نہیں ڈرتا، شہادت کی موت انہوں نے قبول کر لی مگر اس کے آگے سر نہیں جھکایا. ایک اور بات عرض کر دوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ایک سفیر نے آن کر غیر ملکی، یہ جو ساری دنیا کو تم للکار رہے ہو تو تمہارے پاس کیا طاقت کا سر چشمہ ہے بھائی؟ کیا ہے، کوئی ایٹم بم ہے، کوئی ایٹمی ہتھیار ہے آج کل کی زبان میں جو ساری دنیا پر چھارو قیصر و کسرا کو پامال کر دیا؟ کیا طاقت ہے تمہاری؟ تو فاروق اعظم نے یہ جان کر کے ظاہر ہی اپنے بادشاہوں کو بتائے گا جا کر کہ راز کیا ہے. انہوں نے کہا ہمارا طاقت کا راز یہ ہے کہ تمہارے بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا. تو جس کو موت سے محبت ہو جائے وہ مسخر نہیں ہوتا، اس کو تسخیر نہیں کیا جا سکتا. تو اس زمانے میں صحابہ نے جو بڑے بڑے ملک فتح کیے، ان کو موت سے محبت تھی، زندگی سے محبت نہیں تھی. وہ اللہ کے راستے میں اس طریقے سے ٹوٹ پڑتے کہ بڑی بڑی طاقتوں کو پامال کر کے رکھ دیا صحابہ کرام علیہ رضوان. اللہ اکبر، رضوان اللہ تعالی اجمعین. بلند آواز میں درود شریف کا نظر. اب سعید جو زبیر جب قتل ہوئے تو روح نکلنے سے پہلے انہوں نے دو کلمے کہے، جو کسی محدث نے اپنی کتاب میں نقل کی اور میرے پاس حوالہ موجود ہے. انہوں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے مجھے تو قتل کر دیا، مگر میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ آئندہ کسی کے قتل کرنے پر اسے قدرت مت دے. آئندہ اس کو کسی پر قتل کرنے کی قدرت مت دے. یہ دعا سعید بن جبیر کی ایسی قبول ہوئی. حجاج جب سوتا تو چونک کر کے اٹھتا اور کہتا کہ سعید بن جبیر مجھے سونے نہیں دیتا، کہ جب میری آنکھ لگتی ہے تو پیر کی انگلی پکڑ کر مجھے ہلا دیتا. اتنی دہشت حجاج پر سوار ہو گئی کہ سونے کے بعد وہ ایک دم بدک کر کے اٹھتا اور کہتا ہے سعید بن جبیر مجھے سونے نہیں دیتا، اور میں نے اس نے میرا کیا کیا تھا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا. بعد میں افسوس کرتا رہا، اور حقیقت یہ کہ اس کے بعد کوئی قتل نہیں کر سکا، وہ اسی کرب میں مبتلا ہو کر کے مر گیا اور جان چھوٹی. اور اس کے قید خانے میں کوئی 30,000 کے قریب لوگ موجود تھے شرفا، اور اس کے ہاتھ سے قتل ہونے والوں کی تعداد، جو اس کے حکم سے قتل ہونے والوں کی تعداد 1,00,000 کے قریب تھی. ایسا ظالم آدمی تھا، زری زری باتوں پہ قتل کر دیا کرتا تھا لوگوں کو، اور لوگ قتل ہو جاتے مگر اس کے آگے سر نہیں جھکاتے. سب سے آخری قتل سعید بن جبیر کا کیا.
اس کے بعد میں وہ بیمار پڑا، یہاں تک کہ اس کو نیند بھی نصیب نہیں ہوتی اور بدک جاتا تھا، اڑ جایا کرتا تھا۔ تو یہ بے جا کسی کا قتل جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں آدمی کی موت ایسے جیسے چونٹی مر گئی۔ اچھا ہم لوگ بھی سنتے سنتے اتنے عادی ہو گئے کہ کوئی افسوس اور ملال بھی نہیں ہوتا، بس سن لیا فلاں جگہ 14 مر گئے، فلاں جگہ 15 مر گئے۔ اب غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرے، ایک ہی چیز ہے جو ان کو روک سکتی ہے لوگوں، وہ ہے خوف خدا۔ اگر یہ خوف خدا لوگوں میں آ جائے، ایک دوسرے قتل کیوں کرے؟ قتل کرنا تو بہت بڑی بات، علماء نے لکھا کہ کسی کے پاس اگر نیزہ ہے، نیزہ بغل میں ایسے دمانا کہ اس کی نوک کسی آدمی کی طرف ہو، اس کو منع کیا گیا، یہ بھی ایک انسانیت کے خلاف ہے۔ تیر اگر کسی کے بغل میں ہو تو تیر کا جو پھل ہے وہ آدمی کی طرف اشارہ کر رہا ہو یا آدمی کی طرف ہو، اس سے بھی منع کیا گیا، نیزے کو الٹا پکڑا جائے کہ اس کا جو پھل ہے وہ نیچے کی طرف ہو۔ تو اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا، تو کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے تھا؟ کیا ایک موبائل ٹیلی فون کے قاتل لوگ قتل کر دیتے ہیں، 10-20 روپے کے قاتل اس میں قتل کر دیتے، جیب نکالو بھائی کیا ہے، چاہے 10 ہی روپے ہوں، اس کو نکالنے میں دیر ہو جائے اس کو گولی مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ اندازہ لگائیے کہ ایسے لوگوں کا مرنے کے بعد ہوگا کیا، وہ یہ کہ خوف خدا اجاگر کیا جائے۔ اگر دل میں خوف خدا ہو تو آدمی بچ سکتا ہے، ورنہ یہ اب تو بچ نہیں سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی فورسیں آ گئیں مگر سارا معاملات جو ہے وہ جاری ہے، مسلمان کا بیچارے کا پتہ ہی نہیں کہاں، زری زری باتوں پر قتل کیا جا رہا ہے، کہ انسانیت نظر آ رہی؟ اگر آدمی میں ایمان ہو، انسانیت ہو، تو کیا یہ بربریت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو انسانیت ہی نہیں، ہاں بظاہر انسان نظر آتا ہے سامنے مگر اس میں انسانیت نہیں۔ یہ بالکل ایسا واقعہ ہو گیا۔ ملا نصیر الدین یہ عراق کا بڑا نقاد تھا، اس کے اخباروں میں بڑے کالم وغیرہ چھپتے تھے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دن گھر میں 1 کلو قیمہ اپنی بیگم کو دے کر گیا کہ یہ تیار رکھنا، میں آ کر کے کھاؤں گا۔ وہ قیمہ بلی کھا گئی۔ ملا نصیر الدین گھر پہنچا تو سالن پکا ہوا نہیں تھا، بیوی سے پوچھا کہ وہ کہاں گیا، میں تو قیمہ دے کر گیا کل، نہیں وہ بلی نے کھا لیا۔ ملا نصیر اتنا ہوشیار تھا، جو گھر میں ترازو ہوتے ہیں نا، اس نے کیا کہ ایک ترازو میں ایک سیر کا بٹا رکھا، ادھر رکھا بلی کو، وہ بھی 1 کلو تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی اگر یہ بلی ہے تو قیمہ کہاں، اور اگر یہ قیمہ ہے تو بلی کہاں، یہ بھی 1 کلو ہے تو کہاں ہے؟ 1 کلو قیمہ دے گیا تو وہ کہہ رہی کہ بلی کھا گئی، تو بلی کھاتی ہے 2 کلو کی ہوتی ہے، تو اب یہ اگر بلی ہے تو قیمہ کہاں، اگر یہ قیمہ ہے تو بلی کہاں ہے؟ تو حال یہی ہمارا کہ سامنے دیکھنے والا تو مسلمان ہے، مسلمانیت کا نام و نشان نہیں، دیکھنے والا ہے تو انسان لیکن انسانیت کا کوئی نام و نشان اس میں نہیں ملتا، یہ ساری بربریت۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت پر اپنا رحم فرما دے، اپنا فضل فرما دے کہ بے جا طریقے سے کتنے لوگ مر رہے ہیں، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی بے جا قتل سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ اب کیا ہوا ادھر ہی آئیے، پھر اب بیت اللہ شریف کو جب زد پہنچی، اب دوبارہ یہ ہوا کہ بھئی اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اثر نو تعمیر کیا جائے۔ یہ سلطان عمار کا دور تھا، تو غالباً 1328 رہا ہوگا ہجری، اس کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی۔ سب سے بڑا کام یہ تھا کہ اس ملبے کو باہر نکالا جائے، وہ ملبے کو جو بھی اس زمانے میں طریقہ تھا، خچر یا گدھوں پر لات کر جیسے مٹی لے جاتے ہیں، اس طرح اس کو نکالا گیا۔ نکالنے کے بعد دوبارہ بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی گئی، اور رکھنے کے بعد میں 1 سال میں یہ تعمیر ہوا۔ اور 1 سال میں مکمل تعمیر ہونے کے بعد کیا ہوا، ایک بات بیچ میں پھر رہ گئی، حضرت عبداللہ ابن زبیر کا جب دور آیا تو انہوں نے اپنے خالہ سے ایک حدیث سنی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیقہ، تیری قوم کے ایمان لانے کا وقت اگر اتنے قریب کا نہ ہوتا، یعنی ابھی لوگ ایمان لائے ہیں، میری خواہش یہ تھی کہ میں اس کعبے کو شہید کر کے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کعبے کو جو ہے وہ اٹھاتا اور اس کے دو دروازے رکھتا، ایک دروازہ آنے کا، ایک نکلنے کا۔ یہ حدیث چونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے خالہ سے سنی، اب جب ان کی خلافت کا دور آیا تو انہوں نے خانہ کعبے کو شہید کر کے حضور کے خواہش کے مطابق خانہ کعبے کو بنا دیا۔ اب بنانے کے بعد بن گیا یہ، اب حجاج بن یوسف یہ عبد الملک بن مروان کعبے کا طواف کر رہا ہے، طواف کرتے میں اس نے کہیں یہ کہہ دیا کہ برا ہو عبداللہ ابن زبیر کا، اس نے کیا کیا اس میں اختراع کر دی کعبے میں۔ یہ جب اس نے کہا، کوئی سنجیدہ آدمی اس کے ساتھ طواف کر رہا تھا، تو اس نے حجاج بن یوسف جب یہ بات عبد الملک بن مروان کو کہی، اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو شہید کر کے پھر ویسے ہی بنا دو جیسا کہ پہلے تھا، اس نے بنا دیا اسی طریقے سے۔ جب یہ کہا گیا کہ عبداللہ بن زبیر کا برا ہو کہ اس نے کیا کیا اختراع کر دی تھی بیت اللہ، ایک دوسرا راوی نے کہا کہ نہیں، یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خالہ سے سنی تھی کہ خانہ کعبہ کو میں شہید کر کے اس کے دو دروازے رکھتا، ایک اندر سے آنے کا، ایک نکلنے کا، اور اس کی کرسی کچھ اونچی کر دیتا۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کاش یہ حدیث اگر مجھے پہلے مل جاتی تو میں عبداللہ بن زبیر کی عمارت کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کو ویسے ہی رہنے دیتا، مگر اب چونکہ وہ گر گیا۔ اس کے بعد پھر ہارون رشید کے دور میں اس نے علماء سے فتویٰ مانگا، کیا اس بیت اللہ شریف کو شہید کر کے عبداللہ بن زبیر جیسی عمارت بنا دی جائے جیسا کہ حضور علیہ السلام کی خواہش تھی؟ تو وہ ہارون رشید کو حضرت امام احمد ابن حنبل نے فتویٰ دیا کہ نہیں، میں اس کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا، اگر میں اس کی اجازت دے دوں کہ حضور کی خواہش کے مطابق خانہ کعبے کو بنا دیا جائے، یہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا، جو بادشاہ آئے گا اپنی مرضی کے مطابق بنائے گا، لہذا میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اسے نہیں چھیڑا گیا۔ تو یہ عمارت جو موجودہ عمارت ہے یہ 1329 کی عمارت ہے، اب اس سے اندازہ لگا لیجیے، اب یہ 1434 چل رہا ہے، کتنے سال ہو گئے ہوں گے، 105 سال سے یہ عمارت ہے جو اب تک الحمدللہ قائم ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے جدید طریقے نکل گئے، اس زمانے میں اتنے ہوشیار آرکیٹیکٹ نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایک کام تو اس میں یہ کیا کہ کعبے کو سیلاب سے بچانے کے لیے اس کے جو کونے تھے کونوں کو چاروں سمت پر رکھا کہ کبھی اگر سیلاب آئے تو کونا ذرا مضبوط ہوتا تو اس سیلاب کا مقابلہ کر دے۔ تو اس کے بعد اب گٹر لائنیں وغیرہ پڑ گئیں، پانی کی نکاسی کے طریقے آ گئے، تو اس کے بعد پھر خانہ کعبے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، 100 سال ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ موجودہ حکومت نے اس میں کچھ ریپیرنگ کی، اس کو کھودا، کھودنے کے بعد اندر اس کے نیچے سریا اور سیمنٹ ڈال کر اس کو، اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ جو تعمیر قریش کہلاتی ہے وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی، اس لیے کہ کعبہ مخدوش ہو گیا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعمیر جب شروع کی تو بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اس خانہ کعبے کو کس طریقے سے منہدم کیا جائے۔ تو اس زمانے میں کیا ہوا کہ جب کعبہ بنانے کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں سے مشورہ کیا تو خانہ کعبے کی دیوار پر ایک بڑا خطرناک قسم کا اژدہا جو ہے وہ بیٹھ گیا، ابن کثیر کی روایت کے مطابق۔ اب کوئی کعبے کے قریب نہیں جاتا اژدہا، ایسا نہ ہو کہ اس کو پکڑ لے۔ لوگ پریشان ہوئے کہ نئی عمارت کیسے بنائی جائے گی، تو ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نئی عمارت کا بنانا مقصود تھا، ایک بہت بڑا پرندہ بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس اژدہے کو اپنی چونچ میں اٹھا کر کے لے گئے۔ اب لوگوں کا خوف جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب یہ ہوا، اب اس کے بعد یہ ہوا کہ خانہ کعبے کا پہلا پتھر کون گرائے گا جس سے اس کا شہید ہونا شروع ہو جائے۔ ایک کوئی دلیر آدمی تلاش کیا گیا، اس کو اٹھایا سیڑھی پر چڑھا کر کے کہا کہ بھائی ایک پتھر پہلے تم گراؤ۔ اس نے ایک پتھر گرایا، گرانے والے لوگوں نے کہا بھی 2-4 دن آرام کرو، دیکھو اس پہ اگر کوئی عذاب اگر آ جائے سمجھ لینا کہ کعبے کا گرانا صحیح نہیں، اسی کی مرمت کی جائے۔ لوگ اس کی نگرانی کرتے رہے، اس پر جب کوئی عذاب نہیں آیا وہ ٹھیک ٹھاک تھا، انہوں نے کہا اللہ تعالی ہمارے اس کام سے راضی. چنانچہ کیا ہوا کہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کو منہدم کیا گیا, شہید کیا گیا. اب یہ تعمیر جو ہے یہ تعمیر قریش, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ تعمیر کی. تو اب یہ دیکھیے کتنی بڑی اللہ کی حکمت کے حتیم کو جو کعبے کا ہے کہیں ایک حصہ ہے اس کو باہر چھوڑ دیا گیا ہے نا, حتیم جہاں نماز پڑھتے ہیں آپ. اچھا یہ بتائیے اگر یہ کعبے کا حصہ تھا اور ہوتا, میرے آپ جیسا آدمی اگر جائے وہ کعبے کے اندر جا کر نماز پڑھنے کوئی چھوڑتا اس, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم فقیروں کے لیے انتظام کر دیا کہ پہلے سے ایک حصہ کعبے کا باہر چھوڑ دیا تاکہ جو کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہے وہ حتیم میں آئے اور نماز پڑھے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی. اور یہ بھی یاد رکھ لیں آپ کہ کعبے میں نماز پڑھنے کا موقع بڑے بڑے جب بادشاہ آتے ہیں حکومت ان کے لیے دروازہ کھلواتی, وہ کعبے میں نماز پڑھتے ہیں. اب مسئلہ یہ کعبے میں نماز کہاں پڑھی جائے, تو کعبے کے اندر اگر ہوں آپ تو جس سمت چاہیں نماز پڑھ لیں نماز ہو جائے. ٹھیک, اب چلیے جناب یہ ہوئی تعمیر قریش, یہ کہلاتی. حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد تک یہی تعمیر رہی سلطان عمار تک. پھر نئی عمارت جو اب قائم ہے میں تھا یہ سلطان عمار والی قسطنطنیہ جو اس زمانے میں ترکی کا بادشاہ تھا, یہ اس نے تعمیر کی. اور پورا حرم بھی ترکی نے تعمیر کیا تھا, جو بعد میں آج کا جب نیا حرم بن رہا ہے تو ترکی سے معاہدہ ہوا اس کو ایک سال کے بعد توڑا جائے گا, اور وہ معاہدہ شاید پورا ہو گیا. وہ جو حرم بنا ہوا تھا یہ سب اب نیا نیا جو بن رہا ہے اس میں یہ سب کو منہدم کر دیا گیا. اچھا اس کے ساتھ کئی اور حادثات بھی ہوئے. وہ حادثہ یہ ہوا ایک مرتبہ حبشیوں کا گروہ اس نے یمن پر قبضہ کیا. یمن پر قبضہ کرنے کے بعد یمن میں ان کی بادشاہت ہو گئی. یمن میں جب ان کی بادشاہت ہوئی, حج کا جب موقع آیا, زمانے جاہلیت میں بھی لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے آتے, جو صورت بھی اس زمانے میں تھی خانہ کعبہ اس کا طواف کرنے کے لیے آتے اور اس کو ایک مقدس گھر مقدس جگہ تصور کیا کرتے تھے. تو لوگوں نے جب حج کی تیاری کی تو ان کا جو بادشاہ تھا وہ حبشی تھا, اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا وہ خانہ کعبہ کا ہم طواف کرتے ہیں. ان کا یہ کیا ہے, ساری اس نے اطلاع لی کہ خانہ کعبہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ اس کی اتنی عزت ہے تو ایک الگ اپنا گھر کیوں نہ بنایا جائے, اس نے کیا کہ اپنا ایک گرجا بنایا کعبے سے قریب ہی, اور اس کو بیت اللہ کا نام دیتا تھا وہ, اور لوگوں کو کہتا یہ کعبے کو چھوڑ کے یہاں حاضری دو. اچھا اس کا کہنا کیا تھا کہ لوگ یہاں آن کر سونا چاندی چڑھاتے ہیں. چنانچہ جس وقت حضرت عبد المطلب نے زمزم کا کنواں صاف کیا تو اس میں دو ہرن سونے کے بنے ہوئے نکلے تھے. تو اس میں روایت مختلف ہے کہ ایرانیوں نے, ان کے پاس سونا زیادہ تھا, انہوں نے کوئی منت کی تھی تو انہوں نے سونے کے دو ہرن بنا کر کے بیت اللہ شریف پر چڑھائے تھے. تو جرہم قافلہ جب نکلا تو انہوں نے حجر اسود یہ ہرن اور جتنا بھی خزانہ جو تھا یہ سب کنویں میں ڈالا اور کنویں کو بند کر کے اور پھر خود جو تھے وہ چلے گئے. اب اس نے حبشہ کا جو تھا رہنے والا, اس زمانے میں یمن کا بادشاہ تھا, یہ یمن سے بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے آیا کہ جب دیکھا کہ لوگوں کا رجحان ادھر سے ہٹ نہیں رہا تو بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے آیا. وہ ابھی بھی آپ جب مینا عرفات کی طرف جائیں تو وہ وادی اب بھی موجود ہے جس میں علماء نے لکھا کہ اس وادی کو جلدی سے عبور کیا جائے کہ یہ وادی وہ ہے جس پہ عذاب الہی نازل ہوا. وہ آیا یہ عرفات اور مینا کے راستے بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے, جب دیکھا کہ کام بن نہیں رہا, ایک اور گرجا بھی بنا مگر لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. اس نے جب بنایا تو بڑا رنگ برنگی پتھر دنیا بھر سے تلاش کر کے لایا اور ہاتھی کے دانت تراش کر اس کے ممبر بنائے, اور سونے چاندی کا بے انتہا استعمال کر کے نہایت اس کو مرقع اور مسجع کر دیا کہ اب اس پر بڑے قیمتی چڑھاوے چڑھیں گے تو ایک آمدنی بھی ہوگی. اب اس کے ساتھ ہوا یہ کہ بات تو بہت عجیب سی ہے لیکن جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو اس کا حال ایسا ہی ہوتا. ایک جوان نے کیا کیا, اعلیٰ صبح اس کا جو بناوٹی کعبہ تھا اس میں پاخانہ کر کے چلا گیا. اب اس کے سپاہی آئے, انہوں نے جب دیکھا انہوں نے بادشاہ کو اطلاع کی کہ آئیے جناب اس میں پہلا چڑھاوا چڑھ گیا. ملاحظہ فرما لے. وہ دیکھ کر کے آگ بگولا ہو گیا اور پوری فوج کا لشکر لے کر آیا کہ بیت اللہ شریف کو گرا دیا جائے. آ کر خیمہ ضم ہوا اور قریش کے کچھ مویشی جو ہیں ان کو پکڑ کر اس کے سپاہی لے کر آ گئے. اب جب قریش کے سپاہی قریش کے جانور جب اس کے سپاہی لے کر کے آئے, اب قریش جو تھے اپنی شکایت کرنے حضرت عبد المطلب کے پاس گئے, حضور ہمارے ساتھ تو یہ ظلم ہوا ہے, پر چلو ہم چلتے ہیں اس سے ملاقات کرنے کے لیے. اب وہ خیمے میں تھا, اس کو بتایا گیا کہ قریش کا سردار تم سے ملنے کے لیے آیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ بلا. بلانے کے بعد کہا کہ ان کو لاؤ. اس کے پاس جو ہاتھیوں کا لشکر تھا ایک بہت بڑا ہاتھی تھا اس کے پاس, سفید ہاتھی. اس نے کیا کیا, کہنے لے پہلے تو اسے سفید ہاتھی دکھاؤ تاکہ میری لشکر کی ہیبت اس پر ہو جائے. جب حضرت عبد المطلب کو سفید ہاتھی کے سامنے لے کر آ, وہ سجدے میں گر گیا. اس نے کہا بس اب یہیں سے ان کو لے جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا لشکر ہی سجدے میں گر جائے, ہمارا جو کام ہے وہ دھرا ہی رہ جائے. پھر اپنے خیمے میں لے گیا اور لے جانے کے بعد کا کہیے کیسے آئے. انہوں نے کہا میں تو اس کام کے لیے آیا ہوں کہ تمہارے سپاہی ہمارے برادری کے کچھ مویشی جو ہیں وہ لے کر کے آ گئے ہیں, وہ واپس کر دو. کوئی بکرے گائے بیل وغیرہ یہ جو مویشی ہیں یہ واپس کر دو. اب ریحا کو بڑا تعجب ہوا, کہنے لگے میں تو یہ سمجھا کہ تم میری خوشامد کرو گے کہ میرا ارادہ بیت اللہ شریف کو ڈھانے کا ہے, تو تم شاید مجھے کہو گے کہ یہ ہمارا گھر ہے اس کو مت گراؤ. میں سمجھا شاید یہ سفارش کرنے کے لیے آؤ گے. تو انہوں نے ان کو بالکل سادہ جواب دے دیا, فرمایا مویشی کے مالک ہم ہیں, ہمارا مال ہمارے واپس ہمارے حوالے کرو, اور کعبے کا جو مالک ہے وہ جانے اور تم جانے, وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا. اب یہ آیا منا کے راستے سے بہت بڑا لشکر لے کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیج دیا. ابابیل پرندوں کے ماہرین سے پوچھیے آپ, اس پر کتابیں بھی ہیں. چڑیا سے چھوٹا ایک پرندہ ہے, بہت ہی چھوٹا, جس کو ابابیل کہتے ہیں. وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کو اگر آپ پنجرے میں سے نکال کر کے خالی ہاتھ میں پکڑ لیں اور صرف ایسا پکڑیں کہ یہ خود اپنی طاقت لگا کر اڑے نہیں, وہ اتنا نازک ہے کہ آپ کے ہاتھ کی گرمی سے مر جائے گا. اتنا نازک پرندہ ہے. اس پرندوں کے ایک کنکری ان کی چونچ میں تھی اور دو ان کے پیروں میں. یہ آن کر کے انہوں نے جب ہاتھیوں پر لشکر پر گرائی تو وہ ایسا ہوا جیسے کہ بم یا راکٹ گر رہے ہیں. پورے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اور اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید, علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, میرے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اس کو ایسا کر دیا لشکر جیسے جلا ہوا بھوسا ہوتا, سارا اس کو نیست و نابود کر دیا. اس کے بعد پھر کسی کو نہ نقلی کعبہ بنانے کی جرت ہوئی اور نہ بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کی جرت ہوئی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام اہتمام اپنے خزانے غیب سے کر لیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ترکیوں میں ایک تعمیر ایسی آئی کہ جنہوں نے چھت بنائی, اور چھت بنانے کے بعد چھت پر جو پانی جمع ہو وہ کسی نالے سے گرے, تو انہوں نے کیا کیا چاندی کا ایک نالہ لگا دیا جس کو کوئی میزاب کہتے. سلطان عمار نے اس میں یہ اختراع کی کہ وہ نالہ جو تھا پر نالہ وہ سونے کا بنا کر کے لگایا. اس کا کیا مصرف ہے, آج کل جب بارش آتی ہے تو خانے کعبے کی چھت پہ جب پانی جمع ہوتا ہے تو وہ ادھر سے گرتا, جب گرتا ہے تو ہمارے پاکستان ہندوستان یا سنی ہیں وہ اس کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ بیت اللہ شریف کے دھلا ہوا پانی جو ہے اپنے سر پہ لیں اور بدن پہ بطور تبرک مل, اگرچہ شرطیں مارتے ہیں, ہادہ شرک, یہ بھی شرک, اللہ کے گھر کا دھلا ہوا پانی جو ہے یہ بھی سر پہ ڈالنا یہ بھی شرک, ذری ذری باتیں ساری ان کے اندر, شرک سے کم کا کوئی فتویٰ ہی نہیں. تو اس نے سلطان عمار نے وہ سونے کا بنایا. اور یہ اتفاق دیکھیں آپ قدرت کہ اس پرنالے کا منہ جو ہے رخ, اگر آپ جغرافیہ دیکھیں تو اس پرنالے کا منہ جو ہے وہ مدینہ شریف کی طرف. کسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرنج خانے کا کب طواف کر رہے تھے, پرنالے کو جب دیکھا اور جب جغرافیہ دیکھا کہ مدینہ شریف کہاں ہے, پتہ چلا کہ یہ پرنالہ جدھر اشارہ کر رہا اسی طرح مدینہ شریف, تو اعلیٰ حضرت یہ شعر اسی تناظر میں کہا, غور سے سن تو ذرا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ کوئی مشہور آفس کہیں اندر ہو, ایک بورڈ لگا ہوتا ایرو بنا ہوتا کہ بھائی ہیڈ آفس یہاں ہے, فلاں صنعت یہاں ہے, تو یہ ایک ایرو ہے جو نشانہ کر رہا ہے کہ حج تو کر لیا، اب حج قبول کرنے کی ڈگری آپ کو وہاں سے لینی، مدینہ شریف سے. اور اس کو آغاز یوں کیا، حاجیوں آؤ شہین شاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اردو ادب میں یہ اتنی مشہور نعت ہے کہ میں کہتا ہوں 100 سال کے ادب پر اگر اس کو رکھ دیا جائے تو اس پر غالب آ جائے. اس کے الفاظ دیکھیں، نشست و برخاست لفظوں کی ردائف اور قوافی دیکھیں آپ، تو اردو ادب کا جاننے والا حیران اور پریشان ہو جائے اس ادب کو دیکھ کر. یہ آزاد فاضل بریلوی نے بڑے مختصر وقت میں لکھی اور اتنی مقبول ہوئی کہ ساری دنیا میں چھپ رہی ہے اور پڑھی بھی جا رہی ہے. تو اب اصل حج کی قبولیت کی سند کہاں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار. تو یہ اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کا روضہ اور جہاں حضور علیہ السلام کا بدن جس مٹی سے لگا ہوا ہے، یہ فضیلت حضور کی قبر کی نہ عرش کو حاصل ہے، نہ کعبے کو حاصل ہے، نہ چاہے زمزم کو ہے، نہ حجر اسود کو، جو زمین کا حصہ حضور کے بدن سے لگا ہوا ہے. یہ سارے دنیا کے بلکہ عرش سے بھی افضل ہے، جنت کے ہر مقام سے افضل. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ایک بات اور میں عرض کر دوں آپ سے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، بڑا سننے کے لائق ہے یہ واقعہ. اب جو بھی گئے جنہوں نے عمرہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا مزار جو ہے وہ بائیں جانب، حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دہنی جانب ہونا چاہیے. بھیا آپ کھانا کھاتے ہیں تو دہنے ہاتھ سے کھاتے ہیں، مسجد جب داخل ہوں تو دہنا پیر ڈالیں، جب نکالیں تو بایاں پیرا نکالیں، دہنا پیر بعد میں نکالیں. اعلیٰ حضرت جب گئے تو تھوڑی دیر کے لیے گھوم گئے دماغ، مولا یہ کیا مسئلہ، کیا مصلحت ہے؟ جب یہ کعبے سے افضل ہے حضور کا روضہ تو عقل تو یہ کہتی ہے اس کو دہنی جانب ہونا چاہیے تھا. ٹھیک، پھر اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، جب مسئلہ حل ہوا تو ایک روبائی میں جو اعلیٰ حضرت ہی کا حصہ ہے اس کو یوں بیان کیا، کعبے سے گر تربت شہ اب فاضل ہے، یعنی کعبے سے اگر حضور کی تربت افضل ہے، کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے تو کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل، اس کی منزل بائیں جانب کیوں ہے؟ یہ میں سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے میرا ذہن دل کی طرف گیا. کہا کہ کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے تو کیوں بائیں طرف اس کی منزل ہے؟ اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا، سمجھا کہ یہ جسم ہے یہ مرقد دل ہے. اب میں سمجھا کہ یہ جسم ہے اور یہ دل ہے، اور دل آپ جانتے ہیں آدمی کا کہاں ہے، بائیں جانب. ٹھیک، اچھا اب دیکھیے، بخاری شریف میں حدیث ہے، آدمی کے بدن میں گوشت کا ایسا لوتھڑا، ایک ایسا حصہ، وہ اگر صحیح ہو جائے سارا بدن صحیح ہو جاتا، وہ اگر مفلوج ہو جائے پورے بدن کو مفلوج کر دے گا. اور اے جماعت صاحبہ آگاہ ہو جاؤ، اس کا نام دل ہے. اسی لیے صوفیاء اور مشائخ یہ سفید کپڑے اجلے پھجلے یہ نہیں، اس دل کی طرف دھیان دیتے کہ دل کو پاک کیا جائے. قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی اختیار کی. تو وہ پاکی کیا ہے؟ دل کو پاک کرنا ہے. تو صوفیہ کیا کہتے ہیں کہ دل کو پاک کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ توبہ، استغفار کی جائے اور قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. اور صوفیہ دیکھا اللہ کی ضرب دل پر لگاتے ہیں، اس سے دل صاف ہوتا. اور بھی صوفیہ کے اپنے اپنے طریقے ہیں کہ دل کی تطہیر اور قلب کی صفائی کے لیے. یہ پورے بدن کا مرکز اور منبع ہے، یہ کہاں ہے؟ بائیں جانب. عقل تو کہتی ہے کہ دہنی جانب ہونا چاہیے تھا، جب میں مرکز اور منبع ہے. فرمائے فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا تو سمجھا کہ وہ جسم ہے یہ مرقد دل ہے، اس لیے بائیں جانب جلوہ گر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار انور ساری کائنات جنت کے ہر مقام سے بلکہ عرش سے بھی افضل ہے، جہاں حضور کا بدن جسم اقدس جس مٹی سے متصل ہے یا لگا ہوا ہے. اس لیے فرمایا کہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھ. تو یہ پرنالہ اشارہ کرتا ہے میزاب رحمت کیا، حج کر لیا ہے تو اب جاؤ، حج کے قبول ہونے کی سند پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے حاصل کرو، اب جا کر. یہ سلطان عمار نے پھر سونے کا لگایا. اب جب حاجی جاتے ہیں تو جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ پانی کو شیشیوں میں محفوظ کر لیتے ہیں, اپنے مہمانوں کو دیتے ہیں کہ لیجیے بھائی اس میں شفا ہے, بیماروں کو پلایا جائے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ کہ وہ 100 سال کی عمارت ہے جو اب تک وہ قائم ہے, اس کو سعودی عرب نے اور مضبوط سے مضبوط ترین کر دیا. نیچے کھدائی کر کے ایک اچھا قسم کا سیمنٹ آتا ہے بہت, وہ ڈالا اس میں, سریے ڈالے اس کو وہ. اور بنیادی ابراہیمی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تعمیر قریش ہوئی تو انہوں نے جب اس کی کھدائی کی, کھدائی کرنے پر انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر جو تھے وہ ہرے پتھروں کی ایک بنیاد نکلی. اس بنیاد میں جب کدال کو ڈال کر نکالنے کی کوشش کی تو ابن کثیر کی روایت یہ ہے پورا مکہ ہلنے لگا. لوگوں نے سوچا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں, تو بنیادی ابراہیمی پر پھر اسے اٹھایا گیا. اور بنیادی ابراہیمی ابھی بھی موجود ہے, جو ہرے پتھر ہیں جو اگر کبھی دوبارہ کھدائی کی جائے تو یہ بنیادی ابراہیم اگر ظاہر ہوگی تو یہ جیسے ہمارے یہاں پتھر ہیں اونیکس ہرا گرین پتھر, اس پتھر کی طرح ایک پتھر ہے کہ جس پر یہ پورا خانہ کعبہ جو ہے وہ قائم ہے اور اب اتنا مضبوط ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ اب بارش اور طوفان اور موسم کے بدلنے سے یہ اب اس کو کوئی زق اور کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری قبول فرمائے اور اس کی برکت دیکھیے کہ جب جائیں فرمایا جب پہلی نظر کعبے پر پڑے تو جو دعا کرو اللہ تبارک و تعالی قبول کروائے. امام اعظم یہ مسئلہ بیان کر رہے تو کسی نے امام اعظم سے ہی پوچھ لیا حضرت آپ جب گئے تو آپ نے کیا دعا کی تھی. ظاہر جب آدمی جاتا ہے دعا کے لیے تو کوئی آدمی مکان مانگتا ہے, کوئی دکان مانگتا ہے, کوئی بچے مانگتا ہے, کوئی بیوی مانگتا ہے, کوئی زر مانگتا ہے, کوئی زمین مانگتا ہے. تو امام اعظم کہتے ہیں نا کلام الامام امام الکلام, فرما میں نے جب کعبے پہ نظر پڑی تو میں نے اپنے رب سے دعا یہی کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے, اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسا بنا دے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے. یہ کہہ کر امام اعظم نے ساری دعائیں کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہمیں حاضری کی توفیق دے, اور جن کے پاس توفیق نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے سامان مہیا فرما دے. تو یہ تھی اگرچہ تفصیل, مگر میں نے اس لیے عرض کیا کہ تاکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں تاریخ کعبہ, یہ کعبہ بنا کیسے, کیسے نشب و فراز سے گزرا اور کس طریقے سے اب تک اس کی حفاظت ہوئی ہو. حقیقت میں اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ناتواں اور کمزور پرندوں سے کروائی, اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ کعبے کی جانب کوئی بڑھتا. ایک بات مگر آخری میں یہ سنیے آپ, وہ یہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے یہ بھی اللہ کا گھر تھا یا نہیں, لیکن لوگوں نے قدر نہیں کی. جب قدر نہیں کی تو کیا ہوا, قدرت نے ان سے چھین لیا. میں نے بیت المقدس کے سیاحوں کے مقالے پڑھے, بال استیاب پڑھے, جنہوں نے سیاحت کی. اس کے پڑھنے کے بعد افسوس ہوتا ہے, ایک سیاح نے لکھا اور موجود ہے میرے پاس کتابیں کہ میں رمضان میں بیت المقدس گیا مسجد اقصا, میں خوش تھا کہ آج میں بیت المقدس میں مسجد اقصا میں تراوی با جماعت پڑھوں گا. جب میں وہاں گیا تراوی جب شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ امام کی داڑھی نہیں تھی اور جو تراوی پڑھا رہا تھا وہ حافظ قرآن نہیں تھا, علم ترا کیفا سے اس نے تراوی پڑھائی. یہ صورتحال ہے. ایک سیاح کہتا ہے کہ میں جب بیت المقدس کی سیڑھیوں سے اترا تو میں نے دیکھا کہ چاروں طرف بازار ہے اور عیاشی کے اڈے, یعنی یوں سمجھیں کہ لوگ عیاشی کرنے بیت المقدس جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لیا بیت المقدس. آپ دیکھیے آپ یہودیوں کے پیروں تلے ہے یا نہیں, اور اس کی تاریخ اگر میان کروں تو خود قرآن مجید میں مجھے بارک نہ لہو لے نوری رہو من آیاتنا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے بڑی برکت والی, ہم اس لیے حضور کو لے گئے شب معراج تاکہ یہ برکت کے مقامات حضور علیہ السلام کو دکھائیں. جس کی برکت ہونا تو جو ہے وہ تو قرآن مجید سے ثابت. اب دیگر مقالے جاتے میں نے پڑھا, نوح علیہ السلام کا مزار وہاں, حقیقت اللہ بہتر جانتا, موسیٰ علیہ السلام کا مزار وہاں ہے جیسا کہ پتہ لگتا ہے امام نووی کے مسلم شریف کے حاشیے سے کہ وہ بیت المقدس میں دفن ہوئے موسیٰ علیہ السلام. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار بھی وہیں بتایا جاتا ہے, حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار بھی وہیں بتایا جاتا ہے, حضرت اسحاق علیہ السلام کی زوجہ حضرت لائقہ ان کا مزار بھی وہیں بنا بتایا جاتا ہے, جو بیت المقدس سے 27 کلومیٹر فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام الخلیل, وہاں یہ سب مقدس ہستیاں جو ہیں وہ سب آرام کر رہی ہیں. کسی مورخ نے بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہا جتنے انبیاء گزرے ہیں جہاں جہاں قبریں پائی جاتی ہیں, بیت المقدس میں ہیں یا بغداد میں ہیں یا عراق میں ہیں, یہ سب میں دو رائے ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے. اس طرح ایوب علیہ السلام کا مزار بغداد میں ہے, ہم نے وہاں حاضری دی, لیکن ایک روایت یہ ہے کہ ان کا مزار شام میں, ایسی بھی روایت مختلف. صرف ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا مزار وہ ہے جو 100% معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کا مزار ہے. باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے جتنے مزارات دنیا میں پائے جاتے ہیں اس میں ہر ایک میں دو رائے, یہ ہے یہ یہاں ہے یا کہاں, لیکن حضور کے مزار شریف میں دو رائے نہیں. حضور علیہ السلام کا جو مزار ہے 100% یہ طے ہے کہ یہ حضور علیہ السلام ہی کا مزار ہے جو مرجع خلائق ہے. سبحان اللہ, دعا فرما اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری بھی عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے. تو میں نے یہ تاریخ کعبہ چیدہ چیدہ, کچھ میں نے امام سمودی سے مدد لی, کچھ میں نے شاہ عبدالحق محدی دہلوی کی تاریخ مدینہ جذب القلوب الی دیار المحبوب سے مدد لی, اور کچھ ابن کثیر کی تفسیر جو پہلے پارے کی کچھ اس سے میں نے مدد لی, اور دیگر کتابوں سے میں نے اپنے ذہن کے مطابق ایک خاکہ بنا کر آپ کے سامنے رکھ دی. اگرچہ میں بیمار ہوں, اتنی لمبی تقریر کرنے کے لائق نہیں ہوں, لیکن آپ کی دعا سے میں یہاں تک پہنچا, تو آئندہ بھی دعا میں یاد رکھے اللہ تبارک و تعالی, اس سلسلہ جاری رکھے, اور مختلف عنوانات کو انشاءاللہ ہم زیر بحث لائیں گے. اب دعا میں یاد رکھے, میں ہمارے امام صاحب کا بھی ممنون ہوں, ہر نماز میں یہ بھی میرے لیے دعا فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. اور یہ لوگوں کی محبت ہے کہ دنیا میں ہر جگہ جہاں جہاں کے میں نے دورے کیے تبلیغی, ہر جگہ میرے لیے دعا ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے, انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے. ہاں, کہ اللہ تبارک عطا فرمائے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس سے مانگا جائے اور قبول فرمائے. اور ابن ماجہ کتاب الدعوات میں یہ حدیث ہے کہ جب بندہ ایسے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غیرت والا, اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی, نہ ہاتھوں کو خالی لوٹا. جو مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتا. تو آپ حضرات کی دعاؤں کے توفیل میں یہاں تک پہنچ گیا. دعا کیجیے آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اور یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے, تاکہ یہ معلومات جو کچھ بھی میرے سینے میں محفوظ ہیں, ذہن میں محفوظ ہیں, وہ آپ تک پہنچتے رہے. یہی میری خواہش ہے, ورنہ بیماری کی وجہ سے میں اپنی یادداشت کا اکثر حصہ میں بھلا چکا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہاں, دماغ پر ایسا برا اثر پڑا بیماری سے کہ میں کئی سلسلے اپنے دماغ میں جو تھے وہ میں بھول گیا, لیکن الحمدللہ اس کو میں تازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دعا فرماتے رہے آپ کی, سارا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہے. کیا ہے مولانا؟ اچھا, چلیے آپ دعا فرمائیے, سب کے لیے دعا کرو. ملی مولانا کی طرف کرو مائک, تاکہ یہ میرے لیے بھی دعا کریں. کریں مائک.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. الہ الامین, ہمارے اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما, ہم اس مجلس کی صدقہ تو فعل ہمارے بخشش و مغفرت فرما, ارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, جملہ مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما, مومن بیمار تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما, خصوصاً بالخصوص حضور قبلہ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرما, جملہ امراض سے سبک دوش عطا فرما, صحت و عافیت نصیب فرما, رسائق و تادیر ہمارے سر پر قائم دائم فرما, کے فیضان سے ہم تب مستفید فرما, اور جتنے مومن پریشان ہیں اعلیٰ تمام کے پریشانیوں کو دور فرما, تمام کے مشکلات کو آسان فرما. جناب آپ نے دعاؤں کے لیے کہا تمام کے دلی مقاصد نیک تمناؤں کو پورا فرما. صاحب نے دعاؤں کے لیے کہا جن کو جھوٹے مقدمے پر پھنسایا گیا, پروردگار عالم ان کو اس جھوٹے مقدمے میں کامیابی و کامرانی عطا فرما, اس سے نجات عطا فرما. ان کے علاوہ جتنے مسلمانوں پر جتنے مومن پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے, پروردگار ان تمام کو باعزت رہائی نصیب فرما. الہرمین ہم تمام کو اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دربار کے بعد مقبول حاضری عطا فرما. غازی ملت ممتاز حسین قادری کو باعزت رہائی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.